أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. حضرت عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ان کا تفصیلی واقعہ قرآن پاک میں جہاں جہاں ذکر کیا گیا ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو اس کے ذیل میں بہت سی حکمت کی اور علم کی دانائی کی فقہ کی باتیں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وہ بھی معلوم ہو جائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت یہ بھی معلوم ہو جائے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگوں کو اور قرآن شریف سے ان کے تعلق کو لوگوں کو بتانے سمجھانے میں بھی سہولت ہو جائے گی. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ تمہید باندھ کر اور بہت تفصیل سے ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے اور قیامت کے قریب بھی چونکہ امت کو تعارف رہے آپ کا اور امت آپ کو پہچاننے میں غلطی نہ کرے, چونکہ ان کو پہچاننے میں غلطی کرنے سے اپنے وقت پر کفر لازم آ سکتا ہے, اس لیے بہت تفصیلی تعارف کرا دیا جا رہا ہے. ہمارے لیے ترجیحی بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کو اور برادران ملک کو ان باتوں سے صحیح نحج سے واقف کرا سکیں گے اور مسلمانوں کو یہ کام کرنا چاہیے. اس ضمن میں یہ بات آئی تھی اوپر پچھلے رکوع سے, اس کا سلسلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کی آل ابراہیم اور ان کے خاندان کو، اور عمران اور ان کے خاندان کو اللہ پاک نے چنا ہے اور ان کو عالم والوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ ایک دوسرے ہی کی نسل اور اولاد سے تعلق رکھتے ہیں. پھر حضرت عمران کی بیوی کا واقعہ ان کے نظر ماننے کا بیان فرمایا. پھر حضرت عمران کو ایک لڑکی کے پیدا ہونے، حضرت عمران کی کو ایک لڑکی، یعنی ان کی گھر والی کو لڑکی تولد ہوئی اور پھر اس کا نام مریم رکھا گیا. اس کا بیان تفصیل سے آیا. حضرت مریم کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی، اور حضرت مریم کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ اور صاحب کرامت ہوئی اس کا ذکر بیان فرمایا ہے. ان آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے یہ بات کہی کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے اور اللہ نے آپ کو پاک صاف رکھا ہے، اور آپ کو آپ کے زمانے کی جتنی عورتیں ہیں اور دنیا جہان کی جو عورتیں ہیں اس میں خاص فضیلت اور شرف عطا فرمایا ہے، بزرگی عطا فرمائی، اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے رب کی فرما برداری کرتے رہنا اور عبادت سجدے اور رکوع کے ساتھ انجام دیتے رہنا. حضرت مریم کو چننا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوا اور ان کو عبادت کا حکم دیا گیا. اس میں یہ مضمون بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کی بندی تھیں، یہ نیک بندی تھیں، اور حضرت مریم کو پاک صاف رکھنا اس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ جو حضرت مریم کے خلاف لوگ ہیں، مخالفین ہیں، یہودی مخالفت کرتے تھے، ان کو بتا دیا گیا کہ ان کی طہارت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، جب تک وحی نہیں آئی تھی اور کوئی ذریعہ تھا نہیں اس بات کی جاننے کا صحیح طریقے پر، تو اللہ پاک کی طرف سے جب یہ بات بتائی گئی تو یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور پھر آپ نے لوگوں کو بتایا ہے. جو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں وحی کے ذریعے سے، وہ سب بھی غیب کی باتیں کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کا علم اللہ کے دینے سے معلوم ہوا. لیکن جتنی چیزوں کی وحی آئی ہے اس کا جو علم ہے اس کو علم غیب نہیں کہتے، وہ ایک دوسری اصطلاح ہے، اخبار غیب ہے یہ، انباء غیب ہے. جو باتیں آپ کو اب بتائی گئیں وہ باتیں آپ نے امت کو بتائیں. اب اگر ان اللہ پاک کے پاس سے آنے والی وحی کو جاننے کا نام علم غیب ہے، تو پھر جن جن کو آپ نے بتایا ان کو بھی علم غیب ہو گیا، تو وہ آپ کی امت بھی علم غیب رکھتی ہے، پھر کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہوتا. وحی جو ہے یہ ہیں سب غیب کی باتیں، جنت غیب میں ہے، جہنم غیب میں ہے، صراط غیب میں ہے، حساب کتاب غیب میں ہے، قبر کے احوال پورے غیب میں، یہ جو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائے گئے. اس وحی کے آنے کو علم غیب سے تعبیر نہیں کرتے، یہ وہ علماء کی ایک اصطلاح ہے باضابطہ. علم غیب اللہ کے خاص علم کو کہتے ہیں، یہ اللہ ہی کے علم کا حصہ ہے جو وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، تو اس پر اس کا لفظ بولا نہیں جاتا، ورنہ اگر اس پر اس کا لفظ بولا جائے تو امت قرآن کی پڑھنے والی ہے اور حدیثوں کی پڑھنے والی ہے، آپ کے علم کو جانتی ہے، آپ نے جو بھی علم دیا جتنا بھی دیا، تو پھر یہ امت بھی اس اعتبار سے عالم الغیب ہو جائے گی، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں، کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتا. حق تعالی شانہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی. جس کے پاس وحی بھیجی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ رسول ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت مریم کے واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور ان کی پیغمبری پر دلیل قائم کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہو رہی، یہ ہماری وحی سے معلوم ہو رہی. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، آپ اس وقت موجود بھی نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے پانی میں کہ اس مقصد کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، آپ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے. ہم نے آپ کو بتایا، ورنہ حضرت مریم کی کفالت پہ جو بحث ہو رہی تھی کہ کون اس کی سرپرستی کرے گا اور اس بچے کو پالے گا، پوسے گا، اس کی تولیت اختیار کرے گا، ذمہ دار رہے گا اس کا، اس میں آپس میں بحث جو ہو رہی تھی تو آپ وہاں کھیت ہو رہی وہاں پہ. لیکن اب آپ بتا رہے ہیں یہ بات، کہاں سے بتا رہے ہیں؟ وما کن تلدہم اذ یختصمون، اور اس وقت بھی آپ ان کے پاس میں نہیں تھے جب یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جب یہ جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے ان کی کفالت میں، جب بھی آپ نہیں تھے. اور کون ذمہ دار؟ اس بحث کے نتیجے میں خوراک کی نوبت آئی تو قرآن اندازی کے واسطے جو قرآن اندازی کر رہے تھے اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے. اس سے آپ کا رسول ہونا ثابت ہو گیا کہ اب آپ یہ بات جو بتا رہے ہیں وہ ہمارے وحی سے بتا رہے ہیں، جس کے پاس وحی آئے وہ پیغمبر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، لہذا آپ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ اللہ پاک کی عادت ہے کہ درمیان میں توحید کا مضمون آ جائے، رسالت کا مضمون آ جائے، اور آخرت کے اوپر ایمان کا اس کے اوپر اس کی دلیل بنتی ہو، روشنی پڑتی ہو، تو اللہ پاک متوجہ فرما لیتے ہیں. قرآن دازی جو ہے، جو چیزیں دین میں معلوم ہیں، جانی پہچانی ہیں، ان میں قرآن دازی نہیں ہوا کرتی. قرآن دازی مشروع ہے، لیکن یہ جو ہے کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ سہولت کے لیے ہوا کرتا ہے. قرآن جو ہوتا ہے وہ سہولت کے لیے ہوتا ہے. اس لیے جو چیزیں دین میں معلوم ہیں، جو احکام متعین ہیں، ان میں قرآن دازی نہیں ہوگی. جن چیزوں کو لوگوں کی رائے کے سپرد کیا جاتا ہے، تو رائے میں اختلاف نہ ہونے کے لیے، قطع نزاع کے لیے قرآن دازی کی اجازت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب سب بچے مل کے آپس میں قرآن دازی کر رہے ہیں کہ اس کا مال کون لے لینا ہے. تو یہ طے کر رہے ہیں کہ جس کے نام کا قرآن نکلا انہیں پورا مال لے لینا اس کا. یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں، کیونکہ متعین ہے کہ کس کا کیا حصہ ہے، شریعت میں مقرر کیا ہوا ہے. لیکن یہی مرنے والا ایک مکان چھوڑ کے گیا جس میں چار حصے بنتے ہیں، اور مکان کے بھی چار پورشن ہیں. چاروں بھائیوں نے یہ طے کر لیا کہ ایک ایک حصہ لے لے، ایک ایک پورشن لے لیتے ہیں مکان کا. لیکن مشرق کی طرف کا کون لے، مغرب کی طرف کا کون لے، شمال کی طرف کا کون لے، جنوب کی طرف کا کون لے، یہ آپس کی رضامندی پر ہے. حصوں کے اعتبار سے تو شریعت کی طرف سے مقرر ہے حصہ کیا ہے، اس میں تو آپ قرآن نہیں ڈال سکتے. مگر یہ ایک بورا تو میں سامنے کا لوں گا، ایک بورا میں پیچھے کا لوں گا، تو دو ایک ہی لے سکتا ہے یا پیچھے کا لے گا. جو آدمی سامنے کا بورا، دوسرا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی سامنے کا لوں گا. جو سیدھی طرف کا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں یہ بھی لینا چاہتا ہوں. ایک آدمی وہ اس کی بھی خواہش ظاہر کر رہا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپس کی رائے پر ہے، کہ بھائی تم آپس میں صلاح کر لو کہ کوئی نہ کوئی. یا ایک شکل ہوتی ہے کہ اگر اتفاق یہ نہیں ہو سکا تو گھر کو بیچو اور پیسے بانٹ لو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپس میں اس بات کو طے کر لیں کہ ہم گھر بیچیں گے نہیں، آپ آپس میں ایک ایک حصے میں رہ جائیں گے. تو اب کون کس میں رہے، اس میں قطع نزاع کے لیے آپ قرعہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. مشرق کا حصہ کون سا بھائی لے لے، مغرب کا حصہ کون سا بھائی لے لے، شمال کا کون سا لے لے، جنوب کا کون سا لے لے، ایسا ہو سکتا ہے. تو جن چیزوں میں انسان کی طرف رائے کی اجازت ہے انسان کو، ان میں قرآن اندازی کی اجازت ہوتی ہے. ایسی چیزوں میں جہاں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو تو تسلی کے لیے مضمون ہے. اب اس کے بعد حضرت مریم، حضرت عمرات عمران کا، عمران کی بیوی کا ذکر ہو گیا، اور حضرت مریم کا بھی ذکر آ گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مضمون شروع ہوتا ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک کلمے کی، جو اللہ کے پاس سے آپ کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اسی سے چیز وجود میں آتی ہے، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہو جا، چیز ہو جاتی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ من اللہ کہا جاتا ہے، کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. اور ویسے دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں اسباب ہوتے ہیں درمیان. تو سبب پر اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر چیز مرتب ہوتی ہے. تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ فرما لیا کہ یہ اللہ ہی کا کلمہ ہے، یعنی بغیر اسباب کے ذریعے کے، بغیر مینس کے، صرف اللہ کے فرمانے سے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام. بغیر شادی کے، بغیر میاں بیوی کے، عورت اور مرد کے ملے ہوئے کے ہو گئے وہ. تو درمیان میں مرد اور عورت کو اللہ نے استعمال نہیں کیا اس کے لیے، بلکہ بس فرما دیا ہو جب وہ ہو گئے. اس وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ کلمۃ اللہ بھی ہے. تو فرشتوں نے یہ خوشخبری دی ہے اس مریم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک کلمہ دے رہے ہیں، اس کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ ہوگا، جو کہ مریم کا بیٹا ہوگا. ان کا نام جو ہے مسیح اور عیسیٰ ابن مریم کے نام سے وہ مشہور ہوں گے. اللہ نے ہی پہلے سے نام رکھ دیا، اور پہلے سے بتا دیا کہ ان کو اسی طرح سے ہمیشہ پکارا جانا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ابن مریم ان کے ساتھ اگر نہیں لگائیں گے تو غلط فہمی رہے گی. تو عیسیٰ ان کا نام ہے اور مسیح ان کا نام ہے، اور عیسیٰ جب بولے جائیں گے تو ابن مریم کے ساتھ بولے جائیں گے، عیسیٰ ابن مریم. وجیہن فی دنیا والآخرہ، جو بہت وجاہت والے ہوں گے، رعب والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لوگوں میں بھی ان کا بڑا مقام ہوگا، محبوبیت ہوگی، اور اللہ کے پاس بھی ان کا بڑا مقام ہوگا، محبوبیت ہوگی. ومن المقربین، اور اللہ کے خاص مقربین میں سے وہ ہوں گے. ایک ایسے کلمے کی بشارت دے، کیونکہ کلمے سے عام طور پر آدمی مراد نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام بتا کے بتا دیا کہ یہاں کلمے سے مراد بچہ ہے جو تم کو ملنے پیدا ہونے والا ہے. اور ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ یکلم الناس فی المہدی وکہلا، لوگوں سے بات کریں گے وہ گہوارے میں، یعنی گود میں اور کہولت میں، بڑے ہونے کے بعد بھی. کہولت کہتے ہیں جب آدمی بوڑھا ہونے سے ذرا پہلے ہوتا ہے، بچپن، جوانی، کہولت، شیوخت، چار مرحلے ہوتے ہیں. جوانی کے درمیان اور بوڑھے کے درمیان میں ایک درمیان کا وقفہ آتا ہے آدمی پر، جس کو ادھیڑ عمری کہتے ہیں اپنے پاس اردو میں. ادھیڑ ہونا بوڑھوں میں بھی شریک نہیں ہوتا اور جوانوں میں بھی شریک نہیں ہوتا. جوان بولتے ہیں ارے بھائی ذرا بڑا ہو گیا اس کا لحاظ کرو، بوڑھے بولتے ابھی تو بچہ ہے چلاتے ہیں اس میں. تو نہ وہ بوڑھوں میں شمار ہوتا نہ وہ جوانوں میں شمار ہوتا، تو اس کو کہولت کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ بچپن میں بھی بات کریں گے اور بڑے ہونے کے بعد میں بھی بات کریں گے. بڑے ہونے کے بعد تو سارے ہی بات کرتے ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے تو وہ بتایا جائے گا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا. ومن الصالحین، اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات، ان کی پاکی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا محبوب ہونا اور اللہ کا کلمہ ہونا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، جیسا کہ یہودیوں نے غلط فہمی پھیلا رکھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کافی ان پر لان تان ہوئی، اور ان کو بدنام کرنے کے واسطے، جیسے کہ یہودیوں کی عادت پرانی ہے کہ وہ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے اور پروپیگنڈا ان کا بہت کرتے تھے. پروپیگنڈا ان کا خاص پروفیشن ہے. انہوں نے ایسے پروپیگنڈے کی، بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے یہ حالات ہوں گے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بچپن میں بات کریں گے. ابھی ان آیتوں کے ترجمے کے بعد میں جہاں پر ان کے بچپن میں بات کرنے کا ذکر ہے وہ ذکر کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے، جو خصوصیت عطا فرمائی تھی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بس پیدا ہوئے اور انہوں نے بات کرنی شروع کی اور انتہائی فصیح بلیغ تقریر فرمائی تھی لوگوں کے سامنے، اور وہ بڑے ہونے کے بعد میں بھی بات کرنے والے تھے. بڑے ہونے کے بعد میں بات کرنے کا مطلب کہ علماء نے ایک تو یہ لیا ہے کہ بچپن میں بات کریں گے اور بڑے ہونے کے بعد میں بھی کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے ہونے کے بعد جیسے بات ہوا کرتی ہے ویسے کریں گے. یعنی کہیں لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ بچے تو بعض مرتبہ جلدی بولا کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں کوئی زیادہ شعور سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، الٹ پلٹ جو ان کی زبان ٹیڑھی بولنے تو بولتے ہیں، تو کہیں وہ یہ نہ ایسے بات نہ سمجھ لی جائے بلکہ ایسی بات کریں گے جیسے کہولت میں، تجربے میں ہوا کرتی. اس لیے کہولت کا لفظ آیا، ورنہ بڑے ہونے کے بعد تو سبھی بات کرتے ہیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، اس میں ایک اور راز بھی ہے، وہ یہ کہ عام لوگوں کا بڑے ہونے میں بات کرنا تو عام بات کرنا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا بڑے ہونے کے بعد میں بات کرنا یہ بھی ایک معجزہ ہی ہوگا. اور وہ معجزہ کیسے ہوگا؟ وہ معجزہ ایسے ہے کہ کہولت کہتے ہیں بڑھاپے سے پہلے کو، 40 سال کی عمر میں بات کرنے کو کہتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام جب 40 سال کی عمر میں بات کریں گے نا، تو وہ بھی موجودات ہی ہوگی، بئی مانا کہ وہ 40 سال ہونے سے بہت پہلے آسمان پہ اٹھائے جا چکے ہیں. 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے. عام مشہور تاریخی روایات ان کے بارے میں یہی ہیں کہ 33 سے لے کے 35 سال کے درمیان کی عمر تھی جب ان کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا ہے. تو عام لوگوں کا حال نہیں ہے ان کا، جب وہ آسمان سے آئیں گے پھر بات کریں گے تو وہ ایک موجودہ ہی ہوگا. ارے بھائی 2000 سال کے بعد پھر بول رہے ہیں، ابھی تک تو 2000 تو ویسے ہی ہو گئے ان کو، اور پتہ نہیں کب آئیں گے. جب بھی آئیں گے تو 2500 سال جو بھی ہوئے ہوں گے، بہرحال ان کے آنے پر کم و بیش اس وقت بات کریں گے تو وہ موجودہ ہی ہوگا. اس لیے ان کا کہولت میں بات کرنا بھی موجودات ہی کا حصہ ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد، جب یہ فرشتوں نے بات کہی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو حضرت مریم نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ پروردگار مجھے اولاد کیسے ہو جائے گی؟ ولم یمسسنی بشر، اور کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا ہے. کسی انسان کو مجھے ہاتھ نہیں لگا، اولاد ہونے کا جو معروف طریقہ ہے وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ کیا مجھے نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال جو ہے تعجب کا ہے کہ اللہ کے پاس سے جب اطلاع آ گئی اور وہ تو ولیہ تھی تو ان کو یہ شک نہیں تھا کوئی اس بات میں، بقیہ تعجب تھا. تعجب یہ تھا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ کیا مجھے نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں نکاح کروں اور اس پر یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایسا ہوگا پھر تمہارے ساتھ، یا بغیر نکاح کے ایسا کوئی خاص معجزہ ہونے والا ہے، کیا صورت ہے اس میں. قالت ربی انا یکون لی ولد، فرمانے لگی اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہو جائے گا، ولم ینفسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. قال کذلک، اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہو جائے گا، یعنی شادی ہونے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی تم کو. اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں. شادی کے بعد بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، بغیر شادی کے بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. اللہ پاک کی قدرت میں سب کچھ ہے، تو وہ خاص قدرت کی نشانی ہوگی، اس وجہ سے بغیر شادی کے بھی ہو جائے گا. اذا قضا امرا، اب بقیہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو فرماتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، تو فرماتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں وجود ہے، میٹیریل نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، میٹیریل سے بھی وہی میٹیریل کو بھی انہوں نے پیدا کیا، پھر میٹیریل سے جو اسٹرکچر ہوتا ہے، جو مختلف قسم کے شیپ ہوتے ہیں، شکلیں بنتی ہیں، یہ بھی وہی کرتے ہیں، اور خود میٹیریل کو بھی وہی کرتے ہیں. اس وجہ سے بس وہ کسی چیز کو فرمایا ہو جا، اس کا میٹیریل ہو یا نہ ہو، ہو جاتا ہے بس. جیسے میٹیریل کو خود انہوں نے ہونے سے کر دیا، بھائی ساری چیزیں زمین سے مفل کر نکلتی ہیں، تو زمین کو کہاں سے نکالا؟ ساری چیزیں ایٹم سے بنتی ہیں، ایٹم کو کس نے بنایا؟ اللہ کے حکم سے ہو گیا بس. آسمان کو اللہ نے اپنے حکم سے بنا دیا. جتنی مخلوقات ان کی قسمیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں سے مخلوق تو نکالتے رہتے ہیں، لیکن جب مخلوق اول کو بنایا اس قائم کی اس قسم کی، تو وہ کیسے بنا؟ ہو جاؤ ہو گئی. ساری دنیا جانتی ہے کہ بکری میں سے بکری، بکری میں سے بکری، بکری میں سے بکری، مگر پہلی بکری کہاں سے آئی؟ اللہ کے حکم سے بن گئی بس. سب جانتے ہیں مرغی میں سے مرغی، مرغی میں سے مرغی، مرغی میں سے مرغی، مرغی، ہمارا پہلی مرغی کہاں سے آئی؟ لوگ کہتے ہیں بتاؤ پہلے انڈا تھا کہ پہلے مرغی تھی؟ پہلے انڈا بھی اللہ نے بنایا، پہلے مرغی بھی اللہ نے بنائی، پہلے آدم اللہ نے بنایا. یہ فرمایا کہ اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے بس. اور کائنات اسی سے ہے، اصل میں لفظ کن سے ہی کائنات کا لفظ بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہونے کو تجویز کر دیا اور چیز ہو گئی. کائن مانے وہی ہے نا، لفظ کن کانا یا کن مانے ہونا، اسی سے اس میں فائل کائن، اسی کی جمع کائنات. اللہ کے فرمانے سے ہو گئی بس. بڑی قدرت والے ہیں اللہ پاک، بڑی شان والے ہیں. اس لیے مسئلہ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے یہ نہیں کہ ان کا کام کیسے ہوگا، بس اللہ پاک کے چاہنے سے ہو جائے گا، مگر وہ چاہتے کب ہیں اس کے ضابطے ہیں. مسلمان ضابطوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، ورنہ جس وقت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطوں کو پورا کریں اور اللہ ان کے حق میں ان کے فیور میں کچھ فرمانا چاہیں تو ٹائم تھوڑی لگے گا، ہو جائے گا بس. ان کی ساری ذلتیں عزت میں بدل جائیں گی، ان کا سارا خوف امن میں بدل جائے گا، ان کی ساری مغلوبیت غلبے میں بدل جائے گی، ان کی ساری محکومیت حکومت میں بدل جائے گی. پھر یہ فرمایا کہ خصوصیت ان کی یہ بھی ہوگی کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ ان کو سکھلا دیں گے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. تورات بھی ان کو سکھائی جائے گی، وہ تورات کے بھی عالم ہوں گے. انجیل بھی ان کو دی جائے گی، وہ بھی ان کو سکھلائی جائے گی، اس وہ تو انہی پر اترنے والی کتاب ہے. اور حکمت اور دانائی جو ہے وہ اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے. حکمت کہتے ہیں انجام بینی کو اور سوجھ بوجھ کو، معاملہ فہمی کو. حدیث علیہ السلام بڑے معاملہ فہم ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، شاید کسی نبی کے پاس صلاحیت کم نہیں ہوتی. بعض لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعارف اس طرح سے کراتے ہیں کہ دوسرے نبی کی تنقید ہو جاتی ہے. مثلا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سیاست نہیں آتی تھی، زاہد آدمی تھے، مکان نہیں بنایا انہوں نے، ایک جگہ رہتے نہیں تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، ادھر رہ گئے ادھر رہ گئے، ہمیشہ زمین میں پھرتے رہتے تھے، وہ ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے. جب تک اماں حیات رہیں، اماں کے ساتھ رہتے تھے، خدمت کرتے رہتے تھے. اماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں بس انہوں نے نہ شادی کی انہوں نے، اور نہ کہیں ان کا اپنا مکان تھا، نہ سامان اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، بہت زاہد. کبھی کوئی چیز رکھ بھی نہیں تو پھر اس کے بعد فوراً کوئی دوسری چیز سامنے آ گئی تو نکال دیتے. تو مشہور ہے کہ ایک کندھا اپنے پاس رکھا ہوا تھا, ایک کٹورا اپنے پاس میں رکھا ہوا تھا, کندھے سے اپنے بال سنوار لیا کرتے تھے اور کٹورے سے پانی پی لیتے تھے اور وضو کر لیا کرتے تھے, عبادت کے لیے غسل کر لیا کرتے تھے. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں کر رہا ہے, اس سے صحیح کر رہا ہے اپنے بالوں کو, اس کے پاس کندھا نہیں تھا تو وہ اپنے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں سے ٹھیک کر رہا. کہنے لگے جب یہ انگلیوں سے کام چل سکتا ہے تو کندھے کی کیا ضرورت ہے, اس کو صدقہ کر دیا. ایک آدمی کو دیکھا پانی کے اوپر ہاتھ میں سے پانی لے کے وضو کر رہا ہے اور وہ اپنے جسم پہ ڈال رہا ہے, کہنے لگے جب ہاتھ کو اللہ نے کٹورا بنا دیا ہے تو پھر اب یہ کٹورے کو کہاں اٹھائے تھے, اس کو بھی صدقہ کر دیا. جاؤ درخت کے نیچے سو گئے, یہاں سو گئے, وہاں سو گئے, بغیر بستر کے سو جاتے تھے, بہت زاہد تھے. تو اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی تھی, انہوں نے سیاست نہیں کی, ویسا نہیں ہے, ان کے پاس حکمت ہے. اور اتنی بڑی سیاست ان کو آتی ہے کہ جب اتریں گے قیامت سے قریب تو پوری دنیا پر رول کریں گے, پوری دنیا ان کے سیاست کے ذریعے سے ہوگی, پوری دنیا پہ کمانڈ کریں گے, کسی ایک بر اعظم کو بلکہ نہیں بلکہ پورے ورلڈ کو. اور سیاست بھی کیسے کریں گے, ایسی سیاست کریں گے کہ اس جیسا امن کبھی نہیں آیا ہوگا, اور اتنی فراوانی دولت کی ہو جائے گی کہ دولت کو کوئی لینے والا نہیں رہے گا, اور بے خوفی کا حال, امن کا حال تو اتنا ہو جائے گا کہ بھیڑوں سے بکریاں جو ہے نا یہ تک ڈرنا چھوڑ دیں گی. حضرت مہدی کے زمانے میں ہوگا, حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ ایک ہی ہے, بڑی زبردست سیاست ہوگی. اور سیاست بھی ایسی سیاست ہوگی کہ لوگوں کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ اچھا تم پیسے دے کے رہ جاؤ جیسے تم کو رہنا ہے, نہیں, وہ بولیں گے کہ بھائی ایک ہی شیڈ میں رہ سکتے ہو, وہ مسلمان ہونا ہے. اسلام بزور شمشیر کبھی پھیلا نہیں ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد میں بزور شمشیر ہو جائے گا. سب سے زیادہ اسلام کے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام میں زیادتی ہے, اسلام میں سختی ہے, تشدد ہے, مار دھاڑ کے لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں. کبھی بنایا نہیں مسلمانوں نے ایسا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام آ کے کریں گے یہ کام, کیونکہ ان کی طرف سے یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ام الاسلام و ام السیف, یا اسلام ہے یا تلوار ہے, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے میرے آنے کے بعد, یہ کہہ دیں گے, یا مان لو یا پھر دو ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, دنیا میں ایسا اور آخرت میں پھر جہنم میں جانے جانا ہے. تو ان کو حکمت بھی ملے گی اور اس کے ساتھ میں کتاب بھی ملے گی, تو دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن پاک ہو, کیونکہ جب وہ آئیں گے تو قرآن پاک کے بھی عالم ہوں گے. الکتاب والحکمت والتورات والانجیل, کیونکہ تورات اور انجیل سے ہٹ کر اس کو بیان کیا گیا ہے, تورات کے بھی عالم ہوں گے, انجیل کے بھی عالم ہوں گے, حکمت کے بھی عالم ہوں گے اس کے ساتھ میں, اور کتاب کے بھی ہوں گے. عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ الاسلام جو ہے نا بہت خاص الخاص کے لیے بھی الاسلام ہی استعمال ہوتا ہے. الکتاب بولے تو بس کتاب تو ایک ہی ہے سر جس کو کتاب بولا جاتا ہے, اس وجہ سے الکتاب جب بولے تو قرآن پاک مراد ہوتی ہے. ورسولا الی بنی اسرائیل, اور فرمایا کہ حضرت مریم کو ابھی خوشخبری دی جا رہی ہے یہ سب باتوں کی, کہ وہ ایک لڑکا ہوگا, وہ ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بھی بنا کر بھیجا جائے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں, رسول ہیں, وہ بنی اسرائیل کی طرف ہیں. سارے عالم والوں کی طرف نبی اور رسول بنایا جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, جیسے کہ عامہ جس کو کہتے ہیں, حتیٰ کہ سارے انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی. بوئس تو الی الانس والجن, میں انسان اور جنات دونوں کی طرف مبعوث کیا گیا, اس لیے جنات میں بھی مسلمان بہت ہوتے ہیں. بہت مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر, بہت مسلمان ہوئے صحابہ کے ہاتھ پر, بہت مسلمان ہوئے اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر, جنات بہت مسلمان ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ تشریف لے گئے جنات میں خاص طور پر بیان کرنے کے لیے, جس کو صحابہ بیان کرتے ہیں, جس میں سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ تم چلو میرے ساتھ, میں جنات میں جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے. پہاڑیوں میں گئے آپ, اور وہاں جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ایک جگہ پر کھڑا فرما دیا, اور یہ فرمایا اور لکیر کھینچ دی ان کے سامنے سے, اور فرمایا کہ اس کے آگے سے مت بڑھنا, اگر اس سے آگے سے بڑھے تو خطرہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں لکیر کے اندر کے حصے میں رہتا تھا, میں نے دیکھا کہ عجیب عجیب قسم کی مخلوق مجھے نظر آ رہی تھی, عجیب ہائٹ کے لوگ تھے, عجیب شکل و صورت کے لوگ تھے, ڈر بھی ہو رہا تھا ان کو دیکھ کے, وہ میرے قریب آتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکیر کھینچی تھی اس کے ادھر نہیں آتے تھے. آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی, اور پھر آپ نے ان کو, وہ لوگ مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیے تحفے مانگے, کچھ کہ آپ ہمارے لیے پیغمبر ہیں تو آپ ہمارے لیے کوئی خاص معاملہ فرمائیے. تو اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چیز بھی مرحمت فرمائی کہ تمہارے لیے مسلمان کے کھانے پر جو کھانا بچ جائے گا, اس کے دسترخوان کی جو چیزیں بچی ہوئی ہوں گی اس میں تمہارے لیے کھانا بنا دیا جایا کرے گا. اور چیزیں تو ہیں ان کے کھانے پینے کی, یہ ایکسٹرا حضور کی برکت سے ان کو یہ چیز ملی ہے جنات کو کہ جس ہڈی پر بسم اللہ پڑا ہوا ہوگا, گوشت کی جس ہڈی پر بسم اللہ پڑا ہوا ہوگا اس ہڈی پر پھر گوشت چڑھ جائے گا. چنانچہ کسی بھی خالی ہڈی کو جنات جب دیکھتے ہیں اگر وہ مسلمان کی استعمال کی ہوئی ہے حلال ہے اس پر گوشت چڑھ جاتا ہے اور وہ اس کو کھا لیتے ہیں, اس سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ گفٹ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جانوروں کے لیے بھی آپ کوئی چیز, تو فرمایا کہ ہمارے جانوروں کا, انسانوں کے جانوروں کا جو فضلہ ہوگا وہ تمہارے جانوروں کا چارہ ہوگا. وہ ہم سے لیول میں ایک نمبر پیچھے ہیں, جنات ہیں مرتبے کے اعتبار سے ہم سے پیچھے ہیں, مفضول ہیں وہ ہم سے. اللہ نے انسان کو افضل بنایا ہے, ان سے طاقتور ہونا الگ چیز ہے, افضل مفضول ہونا الگ چیز ہے. ہاتھی اپنے سے زیادہ طاقتور ہے لیکن اپنے سے افضل نہیں بنایا اللہ تعالیٰ. شیر ہم سے زیادہ طاقتور ہے مگر شیر ہم سے افضل نہیں بنایا گیا, انسانوں سے افضل نہیں بنایا گیا. کنٹرول کر لیتا ہے آدمی. بھینس بڑی طاقتور ہے لیکن چھوٹا سا بچہ جو ہے نا بھینسوں کے پورے ریوڑ کو لے کے نکل جاتا ہے, پورے گلے کو لے کے. دو دو سو چار چار سو بھینسیں ہوں گی, ایک چھوٹا سا بچہ لکڑی لے کے سب کو ہنکا لیتا ہے. حالانکہ کسی ایک پیر کے نیچے بھی آنے کے قابل نہیں ہے وہ, مگر اللہ پاک نے بڑی عجیب و غریب صلاحیت دی. پچھلی کتابوں کے اندر جانوروں کی زبانی بہت سی نصیحتیں لکھی گئی ہیں. تو مشہور یہ ہے کہ لومڑی جو ہے نا, جانوروں میں سب سے زیادہ مکاری لومڑی کے پاس ہوتی ہے, تو لومڑی کو ہمیشہ زبان دی جاتی ہے کسی کو سمجھانا ہے. تو لومڑی نے ایک مرتبہ شیر سے کہا کہ دیکھو تم کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم جنگل کے بادشاہ ہیں, مگر ذرا آدمی سے ڈرنا تھوڑا. یہ بہت عجیب چیز ہے, کہنے کہ یہ کیا ہوتا ہے, کہ یہ ہوتا ہے بہت خطرناک ہے, اس سے بچنا. بس اس نے کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے, اتفاق سے کہا کہ نہیں میں تیری بات نہیں مانتا, مت مانو, مگر یہ ہے کہ بس کیونکہ میرے پاس حکمت ہے اور میرے پاس تھوڑی سی تدبیر ہے اس واسطے میں آپ کو بتا رہے ہیں. اتفاق سے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نظر آیا, پہلے تو دیکھا ہی نہیں تھا شیر. لومڑی سے اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے نظر آئے تو بتا نظر آتا. تو ایک مرتبہ کوئی لکڑہارا جنگل میں جا رہا تھا تو بتایا وہ ہے ایک آدمی. اور اس نے کہا یہ آدمی چھ چھ فٹ کا ہے اور اتنی اس کی باڈی ہے, میرے ایک پنجے کے کام کا نہیں ہے, تو ایک زور سے پنجہ ماروں گا تو فنش. اسے ڈرنے کی کیا بات ہے, کہنے کہ تم اسے ڈرنا بھائی. وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. وہ ایک درخت کو جو ہے کاٹ کے آرے سے اس کو چیر رہا تھا. شیر اس کے پاس میں پہنچا, کہنے کہ بھائی میں نے تمہاری بڑی تعریف سنی ہے. تو کہنے ہاں سنی ہوگی, کیا بات ہے؟ میں کچھ نہیں, کوئی بات نہیں, میں نے یہ سنا ہے کہ تم بہت ہوشیار ہوتے ہو. بس کیا ہے, ہوشیاری ہوشیاری کچھ نہیں ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تو کہنے کہ ذرا میں تمہاری ہوشیاری دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہنے کہ بس ٹھیک ہے, تھوڑی دیر ٹھہرو, دیکھتے ہیں, دکھاتے ہیں آپ. تو وہ لکڑی چیرتے ہوئے یہ کر رہا تھا کہ وہ جب لکڑی چیر جاتی ہے تو درمیان میں ایک اور لکڑی لگا دے رہا تھا تاکہ وہ مل نہ جائے. تو اس نے کہا کہ تم ذرا اس کو پکڑ لو تھوڑا سا, میں آگے کا چیر دیتا ہوں, اس کے بعد میں اپن بات کریں گے. تو کہا کہ کیسے پکڑوں اس کو؟ کہنے کہ تم دونوں کے بیچ میں اپنے ہاتھ, دونوں ہاتھ اس میں رکھ دو, دونوں پنجے اس میں رکھ دو, تو تم تو طاقتور آدمی ہونا, میں ذرا ادھر پورا کام کر لوں, اس کے بعد اپن بات کرتے ہیں. تو جیسے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں رکھے, اس نے وہ لکڑی ہٹا لی. اب وہ بڑا ناچ تھا, وہ تو شیر کیا, شیر کے باپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ. اس نے دونوں پنجے اس سے پکڑ لیے. اب وہ تلملا رہا کہ بھائی اس میں سے نکال مجھے. میں نے کہا یہی تو میری ہوشیاری ہے اور کیا, مجھ سے جو بچنے کو کہا نا تجھے لومڑی نے, بالکل صحیح کہا, یہی ہے, بتا تو کہاں جائے گا. آ گیا قابو میں, پنجہ تیری جان پنجہ ہے, پنجہ تیرا پھنس گیا یہاں پہ. اللہ پاک نے جنات کو ہم سے مفضول بنایا ہے, ہم سے افضل نہیں بنایا ہے, اس وجہ سے وہ ہم سے چھوٹے ہیں, اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. یہ ہے کہ شرارت اور فساد ایسی چیز ہے کہ اس سے اندیشہ ہوتا ہے تھوڑا سا. بھائی مانا کہ شریر آدمی کا کیا بھروسہ, اچھا خاصا ایک آدمی جا رہا ہے, اس کو جناب والا اس کے سر پہ زور سے مار دیا, وہ بے ہوش ہو گیا, اس کو پیسے کھینچ لے کے چلے گئے. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا نا. تو جیسے انسانوں میں ظالم ہیں, شریر ہیں, فسادی ہیں, دنگئی ہیں, ایسے ہی جنات میں بھی ہیں تھوڑے, بلکہ زیادہ ہوتے ہیں ان میں, کیونکہ ان میں شرارت کا مادہ زیادہ ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے, وہ آپس میں بھی ایک خوب سر پھٹا ہوا رکھتے ہیں کافی, اور اسی وجہ سے ان کے آپس میں سر پھٹا ہوا رہتی بول کے ہی بڑے جنات سے چھوٹے جنات کے علاج کرتے ہیں. عاملین جو ہوتے ہیں, جو عامل بالجن جو ہوتے ہیں, ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑے جنات سے چھوٹے جنات کے علاج کرتے ہیں, مار کے بھگانے کا کام, دور کر دینے کا کام. ایک مرتبہ میں نے اپنے ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ وہ لنگر ہاؤس کی درگاہ ہے اور احمد آباد کی درگاہ ہے, وہاں پہ جاتے ہیں لوگ تو اچھے ہو جاتے ہیں. اور جناب ہر تھوڑے دن کو جناب لوگ کہتے ہیں وہاں چکر لگا لو, وہاں پہ پھیرا ڈال دو, وہاں پہ چلا کشی کر لو, وہاں پہ طواف کر کے آ جاؤ, وہاں پہ جو ہے نا بکرا کاٹ کے آ جاؤ, وہاں ٹھہر کے آ جاؤ, علاج ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا بزرگ کی برکت ہے یا کیا ہے؟ تو ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جنات کا کھیل ہے, وہاں پہ ان کے دادا بیٹھے ہیں سب ٹائیگر جو بیٹھے. جب کوئی آدمی جاتا ہے وہاں جا کے ان سے رجوع ہوتا ہے تو ان کو شرک پسند ہے کیونکہ شیاطین ہے وہ. جب آدمی سے برا کام کرا لیتے ہیں, گناہ کرا لیتے ہیں, شرک کرا لیتے, طواف کرا لیا, سجدہ کرا لیا, یہ کرا لیا, وہ کرا لیا, تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اس کو تو برا بنا دیا. اب جب وہ کسی کے لیے مناسب سمجھتے ہیں تو وہ اپنے کسی ٹائیگر کو بھیج کے وہ چھوٹا جن جو اس کو ستا رہا اس کو بھگا دیتے ہیں. تو ایمان خراب کر کے چھوٹے جن کو بھگا لینا یہ تو جائز نہیں ہے نا. اپنا ایمان خراب کر کے جن کو بھگا دینا یہ تو جائز, ایمان خراب کیے بغیر علاج ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ایمان کو خراب کر کے جائز نہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اکثر نہیں کرتے ہیں, جھوٹے بہت ہوتے ہیں, جن جھوٹا بہت ہوتا ہے تو اکثر نہیں کرتے, یہی وجہ ہے کہ علاج پورا ہوتا نہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو آیانند سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں گئے اور بالکل جناب جو بھاگ گیا تو پھر آیا ہی نہیں. تو یہ بھاگا کیسا؟ تو بولے اصل بھاگا ایسا کہ وہ اس کے بڑے پہلوان جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے پہلوانوں پہ بڑے پہلوانوں سے زور لگا دیا جاتا ہے تو ان کی شرارت کم ہو جاتی ہے. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب بہت ستا رہے تھے ہمارے پاس, میں ہمارے ایک لیڈر کو بولا, میں بولا بھائی یہ بہت پریشان کرتا ہے, اس کو کچھ کرو. تو بولے اچھی بات ہے, آپ بے فکر رہو, اب اس کے بعد نہیں بولے گا. میں بولا تم کیا کریں گے؟ تو بولے جو اس کا دادا ہے نا اس کو بول دوں گا میں, آپ بے فکر. وہ اس میں جا کے اس کے پتہ نہیں کان میں کیا منتر پڑا, پھر اس نے بولنے چھوڑ دیا بےچارے نے. ایسا ہوتا ہے دنیا میں بھی, انسانوں میں بھی یہ سسٹم ہے اور جنات میں بھی ہے یہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم فرمائی تو ان کے ساتھ کچھ گفٹ کا بھی معاملہ ہوا, اس میں یہ بات ہوئی کہ جو ہمارا بچا ہوا ہوگا ان کو کھانے کے طور پر ملے گا, ہمارے کھا لینے کے بعد میں جو ہمارا فضلہ ایک معنی میں ہڈیاں ہیں جن کو ہم نہیں کھا سکتے اس پر ان کا گوشت چڑھا دیا جائے, اور ہمارے جانوروں کا جو فضلہ ہے وہ ان کے جانوروں کا فضلہ ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ان کے بھی اپنے جانور ہوتے ہیں, حدیث سے تو یہ بات معلوم ہے اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے بالکل. اور یہ بھی ہے کہ ان کا اپنا ایک نظام ہے پورا زندگی کا, کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, بیوی بچوں کا, شادی بیاہ کا, سب کا ہے, اولاد ہوتی ہے ان میں, سب ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی فالو کر لے, ایمان لے آئے تو اس کو اجازت تو ہوتی ہے مگر وہ ان کی طرف بھیجے نہیں گئے. تو یہ بھی فرمایا حضرت مریم کو کہ وہ رسول ہوں گے اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے اور اس پیغام کو لے کر وہ پہنچیں گے. وہ رسول اپنے رسالت کے دعوے میں کیا کیا چیزیں پیش کریں گے دلیل کے طور پر, اس کو بھی بیان کر رہے ہیں. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, وہ یہ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. کوئی بھی نبی بغیر ثبوت کے اپنی نبوت کا دعویٰ پیش نہیں کرتے. ایک آدمی ہے, عام آدمیوں میں کیا آدمی ہے, دیکھنے میں آنکھ ناک تو سب ناک نقشہ تو نبی کا بھی ظاہر ہے کہ یہی عام ہوتا ہے, کھانا پینا بھی ان کے ساتھ میں لگا ہوا ہوتا ہے, بیوی بچے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, گھر بار بھی لگا ہوا ہوتا ہے, سردی گرمی بخار درد دکھ یہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نبی کو مار نہیں لگتا یا ان کے جسم سے خون نہیں نکلتا یا ان کو درد نہیں ہوتا یا ان کو بخار نہیں ہوتا, ایسا بھی بات نہیں ہے. پیغمبروں کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے. اب اچانک جب کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے اللہ کے پاس سے علم آیا ہے آسمان سے, ارے بھائی تیرے پاس اکیلا کیسے آیا, ہمارے پاس کیوں نہیں آیا, وہ کیا چیز ہوتی جب تمہارے پاس آئی, تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس سے یہ علم آیا ہے؟ علم آیا اللہ کے پاس سے آیا ہے, کسی اور کے پاس سے آیا ہے, تو شیطان نے تو نہیں سکھا دیا ہے, کوئی جن تو سوار نہیں ہو گیا تمہارے اوپر. 50,000 سوالات پیدا ہوتے ہیں نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہر زمانے میں نبی جب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آسمان سے وحی آتی ہے, اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے, میں تم کو سمجھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں, دعوت دینے کے لیے, تو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ تمہاری کیا اسپیشلٹی ہے, کیا خاص بات تمہارے ساتھ کیا ہے, تو ان کو پھر ایسا کوئی خاص کام کر کے دکھانا پڑتا ہے کہ جیسے آپ تم اللہ کی بات نہیں سن سکتے وہی تمہارے پاس نہیں آ سکتی, یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کام تم نہیں کر سکتے یہ میں ہی کر رہا ہوں. اس کو معجزہ کہتے ہیں, وہ کر کے دکھاتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی نشانی اور معجزات کو لے کر آئے, ایک تو انجیل اللہ پاک میں ان کا نازل فرمائی, اور دوسرے یہ کہ وہ یہ فرمائے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, میں مٹی کا تمہارے سامنے پرندہ بناتا ہوں, پھر اس کے بعد میں اس میں پھونکوں گا, وہ پرندہ ہو کے اڑ جائے گا اللہ کے حکم سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیے گئے تھے اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے, جیسے اس میں دم کرتے تھے وہ اڑ جاتا تھا, پھڑ پھڑا کے زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا. اور جب کوئی ان سے کہتا کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ تو وہ دکھا دیتے، کوئی لمٹ نہیں تھی اس کی، جب چاہے جب دیکھ سکتے تھے کوئی. ان یخلق لکم من الطین، میں پرندہ مٹی کا تمہارے واسطے کہیت الطیر، پرندے کی شکل میں بناتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس میں پھونک دیتا ہوں، فیکون طیرن، وہ طیر بن جائے گا، وہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے. اور یہ اللہ کی طرف سے خصوصیت مجھے ملی ہے اور میں تم کو اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا کرتے. نبی جو ہے جو معجزہ پیش کرتے ہیں اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے اور اس کو اپنا اپنی امیج بنانے کے لیے بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ جو ہو رہا ہے میرے کرنے سے جو تم کو نظر آ رہا ہے میں نہیں کر رہا ہوں، اس میں اللہ ہی کر رہا ہے، فاعل اس میں اللہ ہی ہے. وہ ابری الاکمہ والابرص، پھر یہ بھی نشانی وہ دے کے ظاہر کریں گے اپنی کہ میں اچھا کر دیتا ہوں اکمہ کو، وہ جو پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہوا بغیر آنکھوں کے پیدا ہوا اس کو میں ٹھیک کر دوں گا. علاج کا بہت زور تھا ان کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علاج معالجے کا بڑا زور تھا، ایسی ایسی دوائیں، ایسے ایسے علاج، ایسی ایسی جڑی بوٹیاں کہ بیماری پرانی سے پرانی بیماری وہ صحیح ہو جاتی تھی، سخت سے سخت بیماری وہ صحیح ہو جاتی تھی، لیکن بعض چیزیں لا علاج تھی ان کے پاس، جیسے آج کل بعض امراض لا علاج ہیں ان کے پاس، ایسے اس زمانے میں بعض چیزیں لا علاج ہیں. اب اگر ایک آدمی پیدائشی طور پر اندھا پیدا ہوا تو اس کے لیے کوئی تدبیر آج تک بھی نہیں، اس زمانے میں بھی نہیں تھی. برف کا علاج نہیں ہوتا تھا ان لوگوں سے، مبروس کا جس کو سفید داغ ہو جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے پاس معجزہ ہے کہ میں اکما کو ٹھیک کر دوں گا. اندھے کو ان کے سامنے لایا جاتا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اس کے منہ پہ، آنکھیں اس کی بھلی چنگی ہو جاتی، دیکھنے لگ جاتا، چاہے عارضی طور پر اندھا ہو گیا ہوں چاہے مادر زائے اندھا ہو. مبروس کو آپ کے سامنے لایا جاتا، مبروس کا ترجمہ بعض لوگ جزامی سے بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ برف سے کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی ہوئی تھی کہ ادھر ہاتھ پھیرے ادھر بیماری فوراً چلی گئی، یعنی اس کو ٹائم وائم کچھ نہیں لگتا تھا، جلدی ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ معجزہ وہ دکھاتے تھے. ام یکن ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور یہ بھی کہ میں جو نشانی لے کر آیا ہوں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زندہ کر دیتا ہوں میں مردے کو اللہ کے حکم سے. پرندہ بنا کے اڑا دینا الگ چیز ہے، اور جو مردہ مر گیا ہے اس کو زندہ کر دینا یہ بھی ان کو قدرت ہے، اللہ پاک نے ان کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا. کوئی یہ کہتا کہ اے اللہ کے نبی یہ قبر والے کو زندہ کرا دو، زندہ کر کے بات کرا دو، تو وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے جاتے اور قبر کے اوپر کھڑے ہوتے اور اس کے بعد کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، قبر پھٹتی اور اس میں سے وہ آدمی کھڑا ہو جاتا تھا، پتا نہیں کب کا مرا ہوا، ہڈیاں اس کی گل جاتی ہیں، یہ ہو جاتا سب ہو جاتا، وہ اٹھ جاتا تھا. وہ ایک مرتبہ معلوم نہیں تھا کس کی قبر ہے کیا ہے، لوگوں کی فرمائش پر قبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے قم باذن اللہ. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ، مسلمان بیٹے، وہ اٹھے کہنے کہ قیامت ہو گئی کیا، کہنے کہ قیامت تو نہیں ہوئی، مجھے آپ کو نہیں تو بولے میں پڑھاؤں تو معاف کرنا میرے کو نہیں معلوم تھا، آپ سو جاؤ جاؤ، بھیج دیا ان کو واپس. وہ یہ سمجھے کہ قیامت ہی ہو گئی، ان کو زندہ کر لیا، اٹھ گئے تھے وہ، اور قیامت کا عقیدہ اتنا مستحضر تھا کہ جیسے آنکھ کھلی انہوں نے فوراً پوچھا کہ کیا قیامت ہو گئی. یہ ان کی خاص نشانی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے والدہ کو حضرت مریم کو فرشتہ سمجھا بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے ایسے ہوں گے، ایسے ان کے ساتھ یہ معجزے ہوں گے، یہ خصوصیات ہوں گی، یہ خصوصیات ہوں گی. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یہ بھی ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا کہ میں بتا دوں گا تم کو کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا جمع کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں. جتنے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوں کوئی بھی آدمی کو دیکھ کے یہ بولتے تھے کہ یہ کیا کھا کے آیا ہے، اور اتنا ہی نہیں بولتے تھے گھر میں کون کیا چھپا کے آیا ہے وہ بھی بولتے تھے، اس کے گھر میں کہاں پہ کیا چیز چھپی ہوئی ان سے مخفی نہیں رہتی تھی. یہ بھی ان کا معجزہ تھا، بطور معجزہ یہ تھا کہ وہ نبی حکم میں تم کو بتلا دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں. ان نفی ذلک لآیت لکم ان کنتم صادقین، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم سچے ہو. یہ وہ لوگوں کے سامنے رسول بن کر آئیں گے اور بن کر آ کے یہ پیغام دیں گے، ان کو تم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور وہ تصدیق بھی کریں گے ان کے سامنے جو تورات ہے اس کی، تورات کی تصدیق. تورات کی تقریر ایک نبی دوسرے نبی کی یا دوسری کتاب کی تقریر نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات منسوخ بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی احکام اس کے کینسل نہیں ہوئے تھے، انجیل اتری لیکن احکام پورے کے احکام زیادہ تر احکام اسی کے تھے، تورات ہی کے تھے، کیونکہ احکام اور مسائل تورات میں زیادہ تھے، انجیل میں زیادہ احکام اور مسائل نہیں ہیں، واقعات ہیں اس میں، عبرتیں ہیں اس میں، نصیحتیں ہیں اس میں، جیسے زبور کے اندر ہیں، زبور میں بھی احکام زیادہ نہیں تھے، زبور کے اندر کیا ہے، نظمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ترانے ہیں، حمد کے دعائیں ہیں، یہ چیزیں زیادہ ہیں زبور کے اندر. تو یہ حال انجیل کا بھی ہے کہ احکام اس میں زیادہ نہیں تھے، تورات ہی پر عمل کراتے تھے، تصدیق کرتے تھے وہ اس کی. کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ نبی کے آنے کے بعد میں تھوڑے سے چینجز مسائل کے اندر ہوتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بھی ہوئے. چنانچہ اس کو بھی فرما رہے ہیں، ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور اس لیے بھی میں تمہارے طرف رسول بن کر آیا ہوں کہ حلال کر دوں میں تمہارے لیے ان بعض چیزوں کو جو تمہارے لیے حرام کی گئی. یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، اس کی حلت منسوخ ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، وہ بیان کریں گے. وجئتکم بآیت من ربکم، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں. فتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری مانو. یہ وہ کہیں گے، اللہ سے ڈرنا اور میری ماننا. نبی جو ہوتا ہے وہ ماننے کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نبی ایک کتاب لا کے دے دے کہ تم یہ کتاب کو فالو کر لو، ایسا نہیں ہوتا. وہ نبی کتاب کو بھی فالو کراتے ہیں اور پھر اپنی بھی منواتے ہیں، مطلب وہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ تمہارے طریقے پر دوسرے لوگ چلیں، تم اس کی پابند بناؤ لوگوں کو. اس زمانے میں بعض مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ آ رہا ہے کہ قرآن پاک ہے بس اس پر عمل کر لو، حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن پاک میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ نبی کی اطاعت کرنی ہوگی. نبی آتے ہی اس لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ہم کسی بھی رسول کو جب بھیجتے ہیں تو وہ اسی لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی بات مانی جائے. تو ان کی جو تعلیمات ہیں وہ دراصل قرآن ہی کی تفصیلات ہوں گی، اس کتاب کی تفصیلات ہوں گی جو وہ نبی ہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن پاک نازل ہوا، تو قرآن پاک ہی کی تفصیلات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو نبی کی اطاعت قرآن پاک ہی کی اطاعت، قرآن پاک کی اتباع. یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، فتقوا اللہ واطیعون، یعنی پیدا ہونے سے پہلے کا مضمون چونکہ چل رہا ہے تو فرمائیں گے، چنانچہ جب آئے تو فرمایا بھی، پھر جب آئیں گے بعد میں تو بھی فرمائیں گے. فتقوا اللہ واطیعون، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں کوئی خود اللہ نہیں ہوں، یا اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، یا میں مستثنا نہیں ہوں، میرا رب بھی اللہ ہی ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے. فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی اپنی عبادت کی طرف دعوت نہیں دی کہ میری بات مانو، میری عبادت کرو اور میری پوجا کرو، میری پرستش کرو، کبھی نہیں کہا. اللہ کی عبادت کی دعوت دی. یہی بتانا چاہتے ہیں، اللہ پاک جو ہے ان کے واقعے کے ضمن میں ان کی تعلیمات بھی بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی اپنی طرف نہیں بلاتے کہ میری عبادت کرو. وہ تو اللہ کی بندگی کرانے کے لیے آتے ہیں. اب اگر کوئی کسی نبی کا فالوور اسی نبی کی عبادت کرنے لگے تو وہ خود نبی کو فالو نہیں کر رہا ہو، کیونکہ نبی تو اللہ کی عبادت کرواتے ہیں. ہذا صراط المستقیم، یہ بھی فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ ہے سیدھا راستہ. ابھی آگے تک سلسلہ چل رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بیان کا، لیکن اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہو جانے کے بعد، پھر ان کے نبوت کے دعوی کر دینے کے بعد، انجیل کے ان پر اتر جانے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد جو حالات پیش آئے اس کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بشارت دی گئی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بشارت دی گئی کہ ایک لڑکا ہوگا، تو پھر اس بشارت میں ان کے پیدائش کی جو کیفیت ہے، تفصیل ہے، وہ سورہ مریم میں بیان کی گئی. یہ سورہ آل عمران تھا جس میں سے آپ کو پڑھا جا رہا تھا، اور اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعات کا کچھ حصہ اور موجود ہے، پھر ہم ادھر واپس آئیں گے بعد میں. ابھی سورہ مریم نکالتے ہیں، اس میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیل موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے اس لیے بھی بیان فرما دیا تاکہ عیسیٰ کے بارے میں کسی کو الوہیت کا گمان باقی نہ رہے کہ وہ بھی الہ ہیں، وہ بھی اللہ ہیں یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ عیسیٰ کے بارے میں کسی کو بدگمانی کا بھی موقع نہ ہو کہ اگر ان کے والدہ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو خدا نخواستہ یہ کوئی نصب صحیح نصب کے نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، جیسا کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو متون کرتے تھے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان بھی بہت تفصیل سے ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وذکر فی الکتاب مریم، آپ ذکر کیجئے قرآن پاک میں حضرت مریم کے قصے کا، مریم کا تذکرہ کیجئے، یعنی مریم کا ذکر فرمائیے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کیجئے. قرآن پاک میں حضرت مریم کے کو کتنے اس سے بیان کیا جا رہا تھا، اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں. عجیب بزرگی ہے قرآن پاک میں کسی کا ذکر آ جانا، وہ بھی نام کے ساتھ آ جانا، بہت بڑی بات ہے. اس سورت کا نام ہی سورہ مریم ہے، اس واقعے کی وجہ سے اس پورے سورے کا نام بھی یہی رکھ دیا گیا. ان کے کون سے واقعے کو نقل کر رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، اذن تبدت من اہلھا مکانن شرقیہ، جس وقت میں کہ وہ اپنے گھر والوں سے مکان کے مشرقی جانب میں چلی گئی. مکان کے مشرقی جانب میں چلی گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر میں بہت سی باتیں علماء نے فرمائی ہیں، اس میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ مشرقی علاقے کی طرف وہ چلی گئی، یعنی پہاڑوں کے دامن میں چلی گئی جو مشرق میں واقع تھے جہاں پر وہ رہتے تھے، کیونکہ وہ عبادت گزار تھی، علیحدہ رہا کرتی تھی. ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ خود ان کے مکان کا جو مشرقی حصہ تھا انہوں نے عبادت کے لیے اس کو خاص بنایا ہوا تھا، مکان میں ایک عبادت کے لیے جگہ مقرر تھی اور وہ مشرقی حصے میں تھی، وہاں پر وہ عام طور پر زیادہ رہا کرتی تھی اور وہیں سے واقعے کو بھی بیان کرنا ہے. اور وہ ایسا تھا کہ بالکل پوری طرح سے محفوظ تھا، پردے میں تھا، وہ بنایا ہوا ایسا تھا کہ جو عبادت کے لیے تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آئے نہیں کوئی جائے نہیں، اس وجہ سے وہ اپنی عبادت گاہ میں گئی، یہ معنی میں ہے یہ جملہ، اذن تو عبادت من اہلیہ مکانا شرقیہ. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے شرقی جانب میں غسل خانہ تھا، وہ غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئیں تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جو آگے آ رہا ہے. اور بھی باتیں کہی گئیں کچھ، غرض یہ کہ جو بھی بات ہوئی ہو اتنا قرآن پاک میں ہے کہ وہ اپنے مکان کے شرقی جانب میں گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، لوگوں سے انہوں نے پردہ کر لیا. فاتخذت من دونہم حجابا سے ہی بعض علماء یہی سمجھے ہیں کہ وہ اپنے خانگی کام سے غسل وغیرہ کی حاجت سے وہ وہاں تشریف لے گئی تھی. فاتخذت، اختیار کیا انہوں نے لوگوں سے حجاب کو. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے ہماری طرف سے روح کو بھیج دیا اور وہ انسانی شکل میں کھڑے ہو گئے. جا کے روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کو روح القدس کہا جاتا ہے، روح کہا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل وہاں پہنچے اور فرشتوں کو اللہ پاک یہ قدرت دیے ہیں کہ وہ جون سے شیپ کو چاہے اختیار کر لے سکتے ہیں، جیسے جنات کو بھی اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی کہ وہ اپنا شیپ چھوڑ کے دوسرا شیپ اختیار کر سکتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے بھی انسانی روپ دھار لیا، فتمثل لها، تمثل اختیار کر لیا، شکل اختیار کر لی، بشرن سویہ، ایک اچھے خاصے آدمی کی. سوی کہتے ہیں تندرست اور بڑا آدمی، کوئی بچہ وچہ نہیں، اور انسان کی شکل انہوں نے اختیار کر لی. اب پردہ انہوں نے کر لیا تھا سب لوگوں سے، اپنے مکان کے شرقی جانب میں وہ تشریف لے گئی تھی، اور پردے کے اندر اچانک ایک آدمی نمودار ہو گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو ڈرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حوالہ تجھے دیتی ہوں کہ خدا سے ڈر اور تقوی اختیار کر، اور میں رحمان سے پناہ مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بچائے. ان کو یہی وہم ہو گیا، یہ شبہ ہو گیا کہ اب یہ کہیں بے حدگی نہ کر لے، کوئی بدتمیزی نہ کرے، یا میں پردے میں ہوں، یہاں کیسے آ گیا یہ آدمی. تو اس پر انہوں نے وہ اپنی استعاذہ چاہا، پناہ مانگی، اور پناہ تو اصل اللہ سے مانگی جاتی ہے کہ اللہ پناہ دے تو پناہ ملتی ہے، اللہ پناہ دے تو نہیں ملتی. تو انہوں نے اپنی عفت اور عصمت بچانے کے واسطے گویا یہ جملہ فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو تقوی والا ہے تو تجھے اور زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے. یہاں شرط کے معنی میں نہیں ہے کہ اگر تو تقوی والا نہیں ہے تو پناہ نہیں مانگتی میں، یہاں ترغیب کے معنی میں ہے کہ اللہ سے ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تجھے ڈر کر مجھ سے دور رہنا چاہیے. قال انما انا رسول ربک، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے پروردگار کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، میں آدمی ادمی نہیں ہوتا، آدمی کے روپ میں آیا ہوں، اس واسطے کوئی اندیشہ مت کرو میرے سے. کیونکہ فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں رکھی ہوئی ہے جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں. جنس کی کوئی خواہش جو ہے فرشتوں میں تولد اور تناسل نہیں ہوتا، ان میں شادیاں نہیں ہوتی، ان میں بیوی بچے نہیں ہیں فرشتے میں، سب فرشتے فرشتے ہیں. یہاں سے وہاں تک فرشتہ بولتے ہیں اس کو بھی ایسے کام نہ کرے، ورنہ پھر فرشتہ کہاں رہ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو انسانوں میں ایسے کام نہیں کرتا اس کو بولتے کیا فرشتہ دیوار آدمی ہے بولتے. تو انہوں نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے پروردگار کا رسول ہوں، رب کا رسول ہوں، یہ کہا، رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. واضح کر دیا کہ میں فرشتہ ہوں، مگر آیا ہوں تم کو بیٹا دینے کے لیے. لے آحاب علیکی غلامن زکیہ، ایک انتہائی ہوشدار سمجھدار لڑکا تمہیں حبا کرنے کے لیے آیا ہوں. اب رسول فرشتہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں بات جو بول رہا ہے تو ویسی ہے جس کے اندر جو ہے نا اولاد دینے کا ذکر ہے. لے آحاب علیکی غلامن زکیہ قالت انا یکون لی غلام، وہی بات جیسے وہاں پر انہوں نے دہرائی تھی یہاں پر بھی دہرائی. جب فرشتے نے ان سے یہ بات کہی، وہاں اتنا تھا کہ فرشتوں نے ان سے یہ بات کہی، یہاں یہ آ گیا کہ فرشتہ بعد آتا انسانی شکل صورت میں آ کے بولا. تو جو بات انہوں نے وہاں کہی تھی وہ بات انہوں نے یہاں کہی، وہاں اتنا حصہ نہیں ذکر کیا گیا تھا. اور یہ اللہ پاک کے کلام کا اسلوب ہے کہ واقعے کا ایک حصہ ایک جگہ ذکر کرتے ہیں اس کی دوسری مصلحت ہوتی ہے، دوسرا حصہ دوسری جگہ ذکر کرتے ہیں اس کی دوسری مصلحت ہوتی ہے، غرض بدل جاتی ہے. فرما قالت انا یکون لی غلام، فرمانے لگی کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، تم کہہ رہے کہ مجھے لڑکا دے دو گے، لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ کسی آدمی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. ولم یمسسنی بشر، کئی جگہ پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان قرآن پاک میں آ گیا تاکہ یہودیوں کو ان پر کسی قسم کا الزام دینے کا موقع نہ رہے. صاف طور پر ان کا بھی اپنا بیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کہ وہ طہارہ کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاہر اور پاک صاف رکھا ہے، عفیف رکھا ہے. تو کہا کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں گنہگار ہوں، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، شادی میری ہوئی نہیں، برائی میں کرنا چاہتی نہیں، نہ میں نے کوئی برائی کی ہے، ولم اکو بغیہ، میں بغی بھی نہیں ہوں. قال کذالک، تو فرشتے نے کہا کہ ایسے ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر انسان کے ہاتھ، بغیر انسان کے واسطے کے اور بغیر کسی قسم کی برائی کے ارتکاب کے اللہ آپ کو اولاد دے دیں گے. قال ربک ہوا علیہ حین، پھر فرشتے نے یہاں تھوڑی تفصیل سنائی جو وہاں پر نہیں آئی. تمہارے پروردگار یہ کہہ رہے ہیں تم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا کرنا بہت آسان ہے. ہوا علیہ حین، آپ یہ بتا دیجیے ان کو کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، میرے لیے کسی انسان کو ذریعہ بنا کے انسان اولاد دینا اور بغیر ذریعہ بنائے کے اولاد دینا ایک ہی بات، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا کر دیا، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت آدم کو کہ نابا نامی، بغیر ماں بغیر باپ کے، ان کی قدرت میں، حضرت حوا کو بغیر امی کے، بغیر عورت کے پیدا کر دیا، مرد سے پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کے فصلے سے نکال دیا، تو وہاں پہ عورت کا واسطہ نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مرد کا واسطہ نہیں ہے، عورت کا واسطہ ہے. عام انسانوں کے لیے مرد اور عورت دونوں کا واسطہ ہے. چاروں شکلیں ہو سکتی ہیں کسی کے پیدائش کی، وہ چاروں شکلیں اللہ نے انسانوں میں دکھائی ہیں. میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، ویسا بھی کر سکتا ہوں، ویسا بھی کر سکتا ہوں، ایسا بھی کر سکتا ہوں. اس نے فرمایا کہ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، قال ربک، تمہارے رب یہ فرماتے ہیں، ہوا علیہ حین، وہ میرے پر بہت آسان ہے، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اب یہ کہ آسان تو ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسا کیوں کر رہے ہیں، شادی کیوں نہیں کرا دیتے، شادی کا حکم کیوں نہیں دے دیتے. فرمایا وَلِنَا جَعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں. یہ جواب ہے گویا ایک معنی میں کہ اللہ پاک بغیر آدمی کے، بغیر نکاح کے واسطے کے یہ جو سلسلہ کر رہے ہیں، یہ اس لیے تاکہ ان کو قدرت کی نشانی ہوں لوگوں کے سامنے. انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی حالت اللہ کے پاس آدم کی طرح ہے، جیسے وہ اللہ کی قدرت کی خاص نشانی، یہ بھی خاص نشانی. وَلِنَا جَعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس لیے بھی تاکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے. ورحمت منا، اور ہماری طرف سے خاص رحمت وہ ہوگی لوگوں کی ہدایت کا، اور لوگوں تک حق بات کے پہنچانے کا، ان پر اثر ڈالنے کا. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اور اللہ کی خاص نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قدرت کا مظاہرہ ان میں ہوا ہے، تو ان کی تبلیغ کا اثر، ان کی دعوت کا اثر بھی اسی اعتبار سے ہو سکتا ہے. تو رحمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ان کا اس حالت، اس کیفیت کے ساتھ میں پیدا کرنا رحمت کا سبب بنے گا، ہدایت کا سبب بنے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، پھر تیسری بات فرشتے نے یہ کہہ دی کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ بحث کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تعجب کرنے سے یا تردد کرنے سے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ ایک طے شدہ امر ہے، ہم آپ سے کچھ مشورہ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں. وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ایسا تو ہوگا. فحملت ہو، بس یہ بات چیت ہوئی. اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو یہاں مذکور نہیں ہے، دوسری جگہ پر ہے، وہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کر دیا حضرت مریم پر، جیسے سورت وغیرہ پڑھ کے، کوئی آیت وغیرہ پڑھ کے کسی پہ پھونک دیتے ہیں نا، ایسے دم کر دیا. بعض کہتے ہیں ان کے منہ پر دم کیا، اور بعض کہتے ہیں ان کے گریبان میں دم کیا، یعنی دامن پر، ان کے کپڑوں پر دم کیا. اور ایک قول یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے کپڑے الگ سے رکھے ہوئے تھے اس پر دم کیا، جیسے ہی کپڑا پہنا حضرت مریم نے فوراً وہ حاملہ ہو گئی. یہ تین کیفیتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ان کو حمل ہوا کیسا. حضرت اتنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دم کر دینے سے، پھونک مار دینے سے ان کو حمل ہو گیا. لیکن یہ حمل کی پھونک انہوں نے یعنی کیسے مارا، تو بات کہتے ہیں ان کے علیحدہ کپڑوں پر جو بازو رکھے ہوئے تھے ان پر دم کر دیا، جیسے انہوں نے پہنا تو پھر وہ پریگننٹ ہو گئی. اور بات کہتے ہیں کہ ان کے منہ پر دم کر دیا تو اس سے وہ حاملہ ہو گئی. بعض کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے جو ان کے جسم پر موجود تھے اسی پر دم کر دیا، اسی سے وہ حاملہ ہو گئی. فحملت ہو، حاملہ ہو گئی وہ اس لڑکے سے. فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک دور کے علاقے میں ڈال دیا. جیسے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات محسوس کی تو پھر وہ گھر سے علیحدہ ہو گئے, دور چلے گئے. ان کو ایک ہیبت تھی, پریشانی تھی, 50 یعنی خیالات ان کو آ رہے تھے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اور جناب لوگ کیا بولیں گے. ایک بات نہیں تھی وہاں پہ, تو وہ یہ ہے کہ وہ کچھ شرما شرمی میں بھی وہ دور چلے گئے لوگوں سے. فن تبدت بھی مکان قصیہ قصیہ نا, وہ دور کے مکان کسی دور جگہ میں چلے گئی, وہ پہاڑوں میں چلے گئی, کہاں چلے گئی. فاجا اہل مخاب, ان کو درد زہ شروع ہو گیا. آیا اس میں کچھ وقفہ تھا یا نہیں تھا, اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ گیپ نہیں ہوا ہے ان کے لیے, حاملہ ہوئی, درد زہ ہوا, ولادت ہو گئی. اور بعض کہتے ہیں کہ حمل تو ہوا غیر تھے خلافت یا خلاف عادت, لیکن اس کے بعد کا جو سسٹم ہے پورا ریگولر ہوا ہو, یعنی باضابطہ کچھ دنوں تک وہ اپنے گھر میں رہی, حمل کو چھپاتی رہی, جب ان کا حمل ظاہر ہو گیا تو پھر وہ علیحدہ ایک جگہ چلی گئی, اور جو ان کا جب ان کے ڈلیوری کا وقت آیا تو تب وہ یہ قصہ ہے جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ درمیان میں ٹائم نہیں لگا کیونکہ ساری چیزیں خلاف عادت ان کے ساتھ پیش آئیں, تو یہ بھی ہوا. یہی وجہ ہے کہ عمر بھی بہت چھوٹی بتائی جاتی ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بعض کتابوں میں اس وقت میں صرف 10 سال بتائی جاتی ہے. غرض یہ ہے کہ فاجا اہل مخاب, لے آیا ان کو درد زہ, ڈلیوری کی تکلیف ان کو لے آئی ایک کھجور کے پیڑ کے پاس. مطلب یہ کہ جب ان کو تکلیف زیادہ ہوئی تو وہ سہارا لینے کے لیے اور تھوڑا سا راحت حاصل کرنے کے لیے ایک کھجور کے پیڑ کے پاس آئیں. جس زمان میں سے عام طور پر جو ہے نا سوکھے تنے درخت کو کہتے ہیں, تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسے تنے کے پاس آیا جس کے پتے اتنے کچھ بھی نہیں تھے, جیسے سوکھ جاتا ہے نا کوئی درخت, تو ایسا سوکھا ہوا درخت تھا, وہاں وہ آئی. جیسے انہوں نے اس کو ٹیک لگایا اور وہاں بیٹھی, اس کے پتے نمودار ہو گئے اور اس کو پھل لگ گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کھجور کے درخت کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم پر ہی اور اللہ تعالیٰ کے اشارے پر ہی وہ پہنچ گئی وہاں پر. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا, کہنے لگی کاش میں مر جاتی اس سے پہلے اور بھول بھلیاں ہو جاتی, تو مجھ کو کوئی جانتا بھی نہیں, کوئی پہچانتا نہیں. تکلیف کی شدت ایک تو یہ بات تھی, اور دوسرے یہ کہ کوئی غمگسار نہیں, کوئی ہمدرد نہیں, کسی سے بولے جیسا نہیں, اور تیسری بات یہ کہ کوئی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں. تو ظاہری طور پر کھانے پینے کا سامان نہیں, اور دوست احباب کوئی نہیں, شادی ان کی ہوئی نہیں, اور پھر یہ ہے کہ ڈلیوری ویسے ہی دیں کہ تکلیف کی چیز. تو اس میں وہ اپنے اوپر ملامت کرنے لگی اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا, کاش کہ میں اس وقت کے آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی. وکنت نسیا منسیا, اور میں بھول بھلیاں ہو جاتی کہ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں, پہچانتا بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تفصیل کیوں سنا رہے ہوں گے, آپ کو اندازہ ہے, تاکہ کوئی حضرت مریم کی پوجا نہ کرنے لگے کہ یہ بھی کوئی خدا ہے, اور تاکہ لوگوں کو یہ گمان کرنے کا موقع نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ میں ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. بعض بیہودے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی بنا دیتے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی سے سبحان, اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے سبحان, نہ ان کا کوئی بیٹا نہ ان کی کوئی بیوی. تو اس لیے ان کی جو شدت کی تکلیف ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدا نہ ہزار بار خدا نہ خواستہ بیوی والا کوئی معاملہ ہوتا تو یہ صورت ہی کیوں پیش آتی. تو اس لیے انہوں نے ان کے اس جملے کو بھی اللہ نے نقل فرما دیا تھا کہ ان کی بندگی کا, ان کے انسان ہونے کا اور ان کے احساس سے تکلیف کا علم ہو جائے لوگوں کو, کہ ان کو جیسے ریگولر تکلیف ہوتی ہے ویسے ہوگی. چنانچہ انہوں نے یہ بات بھی فرمائی, یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اصل ان کی یہ جو تمنا ہے اور انہوں نے یہ جو بات فرمائی بدنامی کے ڈر سے فرمائی, کہ اب کیا ہوگا, یہ پتہ نہیں کیا قصہ ہوگا, لوگ کتنا تعمیر دیں گے, کیا بولیں گے, میری کیا صورت رہ جائے گی لوگوں میں, کس کے منہ کو روکوں گی. اس وجہ سے انہوں نے موت کی تمنا کی. اور ایسے موقع پر جب کہ آدمی کو اپنی بدنامی کا اندیشہ ہو یا کوئی اور چیز ہو, ایسے موقع پر کوئی آدمی موت وغیرہ کا ذکر کرے کہ کاش مجھے موت آ جائے, تو یہ ناجائز نہیں ہے. ویسے فی نفس ہی مصیبت, دنیا کی مصیبت سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. موت کی تمنا مت کرو. حضور نے فرمایا کہ موت کی تمنا مت کیا کرو. اگر بہت ہی تکلیف کسی کو ہو تو یہ کہا کرو کہ یا اللہ جب تک زندگی بہتر ہے جب تک زندگی دے دیجیے, اور جب مرنا بہتر ہو تو موت دے دیجیے. موت سے محبت کرنا الگ چیز ہے, موت کی تمنا کرنا الگ چیز ہے. ایمان والے کو موت سے محبت رکھنا چاہیے, موت سے نفرت نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کا محبوب, اور اللہ پاک ایمان والوں سے محبت فرماتے ہیں, تو وہ تو وہ تو وہی ذریعہ ہے موت کا. جب تک موت نہیں آئے گی تو ہوگا نہیں. تو موت سے نفرت نہیں کرنا ہے, موت سے محبت کرنا ہے. اور موت کو آدمی موت کی خواہش بھی رکھ سکتا ہے آدمی, لیکن تمنا نہیں کرنا کہ کاش میں مر جاؤں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اپنا تصرف ہے, ہم کو تصرف کرنے کا حق نہیں اپنی جان میں, مال میں. اللہ کی جان ہے جب تک رکھیں عافیت سے رکھیں, اللہ کا مال ہے جب تک وہ عافیت سے ہو, صحیح جگہ پر خرچ ہو, صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے کمایا جائے. جان و مال دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں, امانت ہیں. اس میں اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں, اس کو صحیح یوز کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں. بقیہ موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جو تمنا ان سے ہوئی ہے وہ ایک خاص موقع پر ہوئی ہے, اور خاص طور پر دین کے اندیشے پر ہوئی ہے, کیونکہ دینی گھرانہ تھا انتہائی, اور بدنامی کے ڈر پر ہوئی ہے, تو یہ جائز ہے. فنا داہا من تختہا, فرشتے نے پکارا ایک نیچی جگہ سے, پہاڑ کے دامن میں. جب وہ اس حالت میں اس کنڈیشن میں ہو گئی تو پھر فرشتہ ان کے سامنے نہیں آیا تاکہ ان کی کسی قسم کی بے کرامی نہ ہو, اور ان کو فیل نہ ہو کہ بھائی میں اس حالت میں ہوں, اس کنڈیشن میں ہوں, کوئی مرد میرے پاس آ رہا ہے. اس وجہ سے فرشتہ جو ہے دوسری طرف کھڑے ہو کے ان کو پکارا. پہلے تو سامنے جا کے بات چیت ہو گئی تھی, اور دوسرے موقع پر جبکہ ان کی ڈلیوری کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے ان کو پکارا دور نیچے کی جگہ سے. وہ کہیں پہاڑی کے اوپر کے حصے میں تھے, فرشتہ کسی اور جگہ سے کنارے سے آواز دیا. فنادا من تحتها اللہ تحزنی, کہ تم رنج مت کرو, غم مت کرو. قد جعل ربک تحتک سریہ, تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے چشمہ جاری فرما دیا ہے. وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھی تھی وہاں ایک اللہ تعالیٰ نے چشمہ بہا دیا, فوراً پانی نکلنا شروع ہو گیا. کیونکہ کھانا پانی بھی نہیں تھا اس وقت, بھوک پیاس کی شدت الگ تھی, ڈلیوری کی شدت الگ تھی, بدنامی کا ڈر الگ تھا, کوئی ایک مصیبت نہیں تھی. وہ تو فوراً فرشتے نے کہا کہ تم غم مت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, غیبی تائید ہے, غیبی انتظام ہے پورا یہ, لہٰذا تم اپنے پیر کے پاس دیکھو. جیسے انہوں نے اپنے پیروں کے پاس دیکھا تو چشمہ ابل رہا تھا. وحزی الی کی بجز النخلا, تو فرمایا کہ تم اپنی طرف یہ کھجور کی شاخ کو اور کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلاؤ. تو ساقط علیک رطبا جنیا, تو تمہارے اوپر آ کے گر پڑیں گے انتہائی پکے ہوئے تازہ کھجور. حالانکہ اس کو کوئی پھل ول نہیں تھے, لیکن جیسے ہی وہ جا کے بیٹھے تو پھل بھی آ گئے تھے. اور یہ خصوصیت یہ ہوئی کہ جیسے انہوں نے حرکت دی اس کو تو وہ تازے تازے پھل جو ہے گر گئے ان کے سامنے کھجور کے. فکلی وشربی, اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ بھی اور پیو بھی. وقری عینن, اور بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. مطلب یہ کہ اس کے بعد میں ڈلیوری ہوئی یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو سارا انتظام ہوا ہی ہوا تھا اس واسطے, تو ڈلیوری تو ہو ہی گئی, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو ہی گئے. اللہ نے فرمایا کہ کھانے پینے کا یہ انتظام ہے, کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو. غم دور کر دیا اور کہا کہ ہم ہیں حفاظت کرنے والے, ہم تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں, غیبی مدد پوری تمہارے ساتھ میں ہے. یہ صورت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اس کو فرمایا. فکلی وشربی وقری عینن, کھاؤ اور پیو. پہلے کھانے کا انتظام کیا, پہلے پانی کا انتظام کیا, پھر کھانے کا انتظام کیا, اس کے بعد میں جب بیان کیا تو فرمایا کھاؤ اور پیو. علماء فرماتے ہیں کہ پہلے پانی رکھا جاتا ہے, پھر کھانا رکھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد آدمی کھانا کھاتا ہے, پھر پانی پیتا ہے, یہ ترتیب ہے اس میں. اور اسی سے پتہ یہ بھی چل گیا کہ کھانے کے ساتھ پانی ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا کرتے. ارے بھائی کئی کو نہیں پینا, پینا کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں, اور ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی کب پیتے تھے اس کی صراحت نہیں ملتی ہے, اس وجہ سے شبہ ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے اس دعا میں یہ بات ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, کھلایا ہمیں اور پلایا ہمیں. تو مطلب یہ کہ کھانا پینا کافی ہوتا تھا, وہ تبھی تو دعا ساتھ ساتھ ہے. وہ غرض یہ ہے کہ فکلی وشربی وقری عینا, یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. فإما ترین من البشر احدا, انسانوں میں سے کوئی تم کو دیکھے. فقولی, تو تم کہہ دینا. انی نذرت للرحمن صوما, میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ بچے کو لے کے جائیں کیسا خاندان میں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس بچے کو لے کے جانے لگو گی اور کوئی انسان تمہیں ملے گا تو تم بولنا مت, بات نہیں کرنا ان سے, دفاع کرنے مت جاؤ. صاحب معاملہ جب خود دفاع کرنے جاتا ہے نا تو کوئی مانتا مانتا نہیں, ارے بس کرو ہم بہت دیکھے یہ کرے وہ کرے, پچاس باتیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ اس کا بہتر علاج یہ ہے کہ تم بولو ہی مت. فقولی, تو تم کہہ دینا. انی نذرت للرحمن صوما, میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان لی ہے. پہلے زمانے میں کھانے پینے سے بھی روزہ ہوتا تھا, بات کرنے سے بھی روزہ ہوتا تھا, روزے کی ایک قسم وہ بھی ہوتی تھی. اس امت کے اندر بات کرنے کے روزے کو کیا منسوخ کر دیا گیا ہے, بات نہیں کرنے کا روزہ نہیں پایا جاتا ہے. ذکر کرو, تلاوت کرو, ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو روزے میں, لیکن بات کرنے کو منع نہیں کیا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بات کا بھی روزہ ہوتا تھا جیسے کھانے پینے کا روزہ ہوتا تھا. کہا کہ بس تم یہ کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں. تو یا تو یہ بات ہے کہ یہ کیسا کہے گی, جب وہ روزے سے ہے تو یہ جملہ بھی تو نہیں کہہ سکے گی نا, اس کا مطلب اشارہ کر دو اپنی طرف کہ میں روزے سے ہوں, میں بات نہیں کروں گی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک بات بولنے کی اجازت تھی, اس کے بعد روزہ تھا, کیونکہ اتنا تو بولنا ہی پڑا کہ بھائی روزے سے ہوں میں نہیں بات کروں گی. فقولی انی نظرت للرحمن صوما, تو تم یہ کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان لی ہے. فلن اکلم الیوم انسیا, آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فاتت بھی قومہا تحملہ, بارہ اللہ تعالیٰ نے لکھا پڑھا کے سکھا دے کے بھیج دیا کہ جاؤ, اب جانا تو ہے یہ لوگوں میں, اور جو کچھ ان پہ گزر رہی تھی وہ تو گزر رہی تھی. کتنا بھی ہے غیبی نظام سب کچھ ہے, لیکن اب ڈیل تو کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, تو وہ جو ان پہ بوجھ تھا بہت بوجھ تھا. فاتت بھی قومہا, آئی وہ ان کو لے کر اپنی قوم میں, تحملہ اپنے گود میں بچے کو اٹھائی ہوئی تھی. قالوا یا مریم, بس لوگوں نے چلانا شروع کر دیا, او مریم یہ کیا ہو گیا, لقد جئت شیئا فریا, تم نے تو بہت ہی بڑے بہتان کا کام کر دیا. لقد جئت شیئا فریا, لوگوں نے کہا جتنے منہ اتنی زبان اتنی باتیں, جتنی زبان اتنی باتیں. لقد جئت شیئا, لقد جئت, تم لے آئی ہو ایک ایسی چیز جو بہت بہتان لگانے والی ہے, بہت غلط ہے. فریا کہتے ہیں بہت جھوٹ. یا اخت ہارون, لوگوں نے کہا او ہارون کی بہن, ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ہارون علیہ السلام جو ہے وہ تو بہت پہلے, کئی سو سال پہلے, بہت پہلے گزر چکے تھے, لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے بزرگی کی نسبت جو ہوا کرتی ہے اس اعتبار سے تھا کہ چونکہ ارے تم تو ان کی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو, اکت یہاں پر خاندان والی کے معنی, اے خاندان ہارون کے خاندان والی کے مطلب. بعض کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے نام پر لوگ اپنے نام رکھ لیا کرتے تھے, تو ان کے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی وغیرہ جو ہیں ان کا نام ہارون ہو. حضرت حامد رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ خاندان کے ناموں میں پیغمبروں کے نام رکھ لیے جاتے ہیں, تو وہ ان کو جانا پہچانا جاتا تھا, اور انہیں صالح آدمی تھے, تو انتہائی مرد صالح ہونے کی حیثیت سے ان کا حوالہ انہوں نے دیا کہ وہ تم تو ہارون کی بہن ہو. یا اخت ہارون ما کانا ابو کی مرا اصو ان, تمہارے ابا تو برے آدمی نہیں تھے. بات کدھر سے لا رہے ہیں, مطلب یہ تو کنفرم ہو گیا ایک معنی میں, بےہودوں کے پاس یہ تو کنفرم ہے کہ یہ غلطی ہو گئی. اب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بابا برے نہیں تھے تو یہ تم نے کیوں حرکت کی. بابا کو تو سبھی جانتے تھے کہ وہ بیت المقدس کے امام تھے, عمران جن کا اللہ نے ذکر فرمایا. ماکان ابو کی مراس ہو, تمہارے ابا برے آدمی نہیں تھے. ماکان امو کی بغین, اور تمہاری ماں جو ہے نا یہ بھی کوئی فاحشہ عورت نہیں تھی. مطلب یہ کہ کوئی فاحشہ عورت کے خاندان کا کوئی آدمی کرے تو ایک بات بھی ہے, تم تو نیک متقی لوگوں کے گھر کے ہو, تم نے یہ حرکت کیسے کر دی, ایسا الزام دیا. یا اخت ہارون ماکان ابو کی مراس ہو وما كانت امك بغيا فاشارت الي, جب لوگوں نے یہ کہا تو انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف, اس سے پوچھو. فاشارت الی, یہ بچے سے پوچھا. قالوا كيف نكلم من كان في الماضي صبيا, اور غصے میں آ گئی قوم, کہنے لگے کیسے بات کریں گے ہم اس بچے سے جو ابھی بچہ ہے, گہوارے میں ہے, گود میں ہے, اب ان سے بات کرنے کو کہہ رہے ہیں, بچے سے کیسے ہم بات کریں گے, وہ تو ابھی گہوارے میں, یعنی تو غلطی کی پھر اس کے بعد الٹا ایسی بات بول رہی, اور غصے سے آ گیا لوگوں. قال انی عبد اللہ, عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بول پڑے گود میں سے. تفسیروں میں لکھا ہے کہ دودھ پی رہے تھے اپنی ماں کا, سیدھی طرف سے فوراً جو ہے نا دودھ چھوڑا اور بائیں طرف پلٹ کے تقریر شروع کر دی. قال انی عبداللہ, فرمانے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں. اتنا چھوٹا بچہ بالکل ابھی گود میں, ابھی پیدا ہوا ہے. بات کہتے ہیں کہ کچھ دن گزر گئے تھے, تھوڑے دن تک وہ رہے اسی جگہ پر جہاں پر وہ علیحدگی اختیار انہوں نے کر لی تھی. اور بات کہتے ہیں کیونکہ خلاف عادت سارے کام ہوئے تو جیسے وہ پیدا ہو گئے تو ان کو لے کر آ گئے. تو بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بیان فرمانا شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے خصوصیت پہلے سے بتا دی گئی تھی کہ وہ بچپن میں ہی بولیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے سب سے پہلے یہ اس لیے کہلوا دیا گیا کہ جو ان کے معتقد ہیں ان کو غلط فہمی نہ رہے کہ یہ شاید یہی اللہ ہوں یا یہ اللہ کے بیٹے ہوں, کچھ بھی غلط بات لگانے کا موقع نہ ہو. اب جو بھی اس جملے کے علاوہ کوئی اور بات حضرت عیسیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے خالص. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتنی ڈیٹیل بتا رہے ہیں. یہ فرمایا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. ایسا ویسا بندہ میں نہیں ہوں, پیغمبر بندہ ہوں, رسول ہوں, مجھے اللہ نے کتاب میں رحمت فرمائی ہے. وجعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, میں نبی ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو غلط, یعنی جس کا نسب غلط ہو یا صحیح ہو نسب نہ ہو یا جو گنہگار ہو گناہ سے پیدا ہوا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے لیے نہیں چنا کرتا. وجعلنی مبارکن, اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. حدیث علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں اپنا, ان ضرورت تھی وہاں پہ تعارف کرانے کی. جب تعارف کرانے کی ضرورت ہو تو وہاں سب بول دینا چاہیے کہ ہاں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں. اب اب کسی جاب کے واسطے اپلیکیشن دیا, وہاں جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس ڈپلوما ہے؟ کہ نہیں میرے پاس کہاں ہے, میں تو گنہگار آدمی ہوں, میں نے کوئی پڑھا وڑا نہیں. بھائی اس وقت تو آپ کو یہ بولنا پڑے گا جی ہاں ہمارے پاس ہے, آپ کو بتائیے کیا ٹھیک کرنا ہے کیا صحیح کرنا ہے. جب تعارف کا موقع ہو تو وہاں توازو نہیں چلتی نا, وہاں تو آپ بتا دینا چاہیے آپ عالم ہے. وہ جو نہیں میں کہا میں تو جاہل ہوں اجہل ہوں. آپ حافظ قرآن تراویح قرآن شریف سنانے کے واسطے پوچھے آپ حافظ قرآن, نہیں میں کہا میں تو خراب آدمی ہوں گندا آدمی ہوں. بھائی ایسی بات نہیں ہوتی, آپ جو چیز ہے آپ کے پاس وہ آپ کو بتا دینا پڑے گا نا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعارف کے مقام پر ہونے کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ وجعلنی مبارکا, آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے, اللہ پاک نے مجھے مبارک بنایا ہے, بہت برکت والا بنایا ہے. اور کیسا مبارک بنایا, اینا ما کنت, جہاں میں رہوں گا وہاں برکت ہی برکت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے, اللہ نے ان کو بڑی برکت والی چیز بنایا, ان کی شخصیت بہت برکت والی ہے. وجعلنی مبارکا اینا ما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت فرمائی ہے نماز ادا کرنے کی اور زکات دینے کی جب تک میں زندہ رہوں. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر اللہ کا بندہ ہوں اور مبارک ہوں یہ ہوں وہ ہوں تو میں مستغنی ہوں احکام سے, نہیں, پابندی ہے مجھ پر دین کی. نماز اور زکات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر مذہب میں نماز اور زکات کا نظام تھا, نماز کا طریقہ الگ الگ تھا مگر تھا مذہب, ہر مذہب میں ہوتی ہے نماز. اور زکات مال سے خرچ کرنا اور مال کے ذریعے سے عبادت انجام دینا یہ ہر مذہب میں تھا, اسلام میں بھی ہے. اور نماز اور زکات یہ دو ایسی چیزیں اسلام میں کہ اس سے چھٹکارا نہیں. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا کہ خود میری بھی ذمہ داری نماز پڑھنے کی ہے, اب اگر وہ خود ہی الہ ہو تو خدا خود ہی پڑھتا ہے نماز, پھر وہ تو بندہ ہے, بندہ پڑھا کرتا ہے الہ کی, معبود کی عبادت جو ہے نا وہ عابد کیا کرتا ہے, تو میں عابد ہوں, میرے ذمہ ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں گا. اور زکات کا بھی حکم دیا اللہ نے مجھے. آپ کہیں گے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ اتنے زاہد تھے کہ کنگھا بھی اپنے پاس میں نہیں رکھا, کٹورا بھی اپنے پاس میں نہیں رکھا, تو زکات کا حکم دیا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکات فرض ہوئی تو زکات کا حکم دیا, میں نہیں فرض کر لوں الگ بات ہے. زکات کا ایک حکم ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں فلاں شرط کے ساتھ میں یہ حکم ادا کرنے کا ہے, اگر وہ شرط پائی جائے گی تو ادا ہوگی, نہیں پائی جائے گی تو نہیں ادا. ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے بعد میں آخر زمانے میں اتریں گے تو مال بھی جمع ہو جائے ان کے پاس بہت سارا, زکات بھی دینا پڑے ان کو, دیں گے پھر وہ. اور یہ بھی کچھ عجب نہیں ہے کہ یہ بھی ان کے اس میں سے ہی ہو کہ ابھی تک جب تک تو دنیا میں تھے اس وقت تک تو زکات ان کو دینا ہی نہیں پڑا تھا, اب زکات دینے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے تو دینا ہی دینا ہے ان کو آ کے. مطلب یہ بھی ان کا معجزہ بن جائے گا کہ گئے اس دنیا سے ایسے کہ ان کے پاس مال تھا ہی نہیں, تو اب زکات دینے کا تو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے تو وہ دیں گے زکات. تو مطلب یہ کہ آئیں گے پھر وہ زکات دینے کے وقت, نماز پڑھیں گے بھی زکات دیں گے بھی. تو اوسانی بسلاتی وہ زکات ما دمتو حیا, اور اللہ پاک نے مجھے وصیت فرمائی نماز پڑھنے کی بھی اور زکات ادا کرنے کی بھی. ما دمتو حیا, جب تک میں زندہ رہوں, جب تک آدمی زندہ ہے اور ہوش و حواس کے ساتھ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے معاف نہیں ہوتا, یہ قاعدہ ہے ہمیشہ. حیدرآباد میں, اب ہمارے انڈیا میں جاہل پیروں کا ایک ٹولہ ہے, گروپ ہے, وہ کہتا ہے کہ جب تک آدمی صاحب معرفت نہیں ہوا جب تک اس پہ عبادت ہے, اور جب صاحب معرفت ہو گیا پھر اس پر عبادت نہیں. ارے بھائی نماز نہیں پڑھتے تو بولے گاؤں میں جاؤ تم وہاں نماز پڑھو, نماز روزے اٹھک بیٹھک تمہارے واسطے, ہمارے واسطے نہیں, ہم پہنچ گئے ہوئے, ہم پہنچے ہوئے ہیں, ہم معرفت ہماری پوری ہو گئی اور ہمارے اوپر اب نماز وماز نہیں ہے, ہم ہر وقت نماز میں ہی رہتے ہیں. اور بھائی کیا کہاں سے تم بولے یہ بات؟ تو بولے قرآن سے بول رہے ہیں. قرآن سے کیسا بول رہے ہیں؟ تو کہتے قرآن پاک میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے. اب جب یقین بن گیا تو پھر اب عبادت نہیں کرنا ہے, جب تک کرنا ہے بس. اب ہمارا یقین بن گیا, ہم صاحب معرفت ہو گئے, ہم کو ہمارے مرشد سے اجازت مل گئی, خلیفہ بن گئے, لہذا اب ہمارے ذمے نہیں ہے, پڑھتے نہیں نماز. دن کی نماز الگ نکالی ہوئی ہے اور صاحب معرفت سے نماز معاف ہی الگ نکالی ہوئی ہے کہ ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں, ہم تو ہر وقت نماز میں رہتے ہیں. وہ جو صاحب معرفت نہیں ہوا, حضرت جلال آبادی نے ایک مرتبہ سنایا کہ ایک عالم صاحب جو ہے نا حضرت خواجہ اجمیری کی مزار پہ گئے. بزرگوں کی مزارات پہ اگر موقع ہو تو جانا چاہیے, فاتحہ پڑھنی چاہیے, بڑی برکت اس سے ملتی ہے. بزرگوں کے پاس جانے آنے سے برکت حاصل ہوتی ہے, فیض ملتا ہے. قبروں کے فیض کے منکر نہیں ہے دیوبندی علماء اہل سنت والجماعت, فیض ملتا ہے, لیکن مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے. فیض کا مطلب ہے ایمان میں ایک قسم کی قوت پیدا ہوتی ہے, نسبت اگر آدمی صاحب نسبت ہے تو اس نسبت میں مضبوطی آتی ہے. اور اس کا مطلب سمجھنے کے واسطے یہ ہے کہ عمل کرنے میں ہمت بڑھ جاتی ہے اور عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اگر کسی بزرگ کا فیض آدمی کو مل گیا تو. اور ویسے بھی جو ہے وہاں دعا سے فائدہ ہوتا ہے، اور جانے آنے سے موت بھی یاد آتی ہے آدمی کو، قبرستان میں جانے کی ترغیب آپ نے دی ہے تاکہ موت بھی یاد آئے آدمی کو، جہاں جاتا ہے آدمی خاص طور پر دعا بھی ہے. ہمارے اکابر برابر اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر موقع ہو جائے تو ضرور بزرگوں کے مزارات پہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں. کوئی خرافات نہیں کرتے، کوئی بدعت نہیں کرتے، کوئی ناجائز کام نہیں کرتے. جانا اپنی جگہ پر ہے، صحیح کام کرنا اپنی جگہ پر. ایک عالم صاحب چلے گئے خواجہ اجمیری کے مزار پہ، وہاں پہ بہت سے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، زیادہ تر ترسی ہوتے ہیں، ڈرگی ہوتے ہیں ڈرگی. اب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جب فاتحہ پڑھ کے جانے لگے تو ایک نے پکارا او مرغے. وہ جتنا بےہدا بات بولے اتنا لوگ ان کو مقدس سمجھتے ہیں. او مرغے ادھر کہنے لگے فقیر کی بات سن کے جا. تو یہ عالم صاحب تھے، انہوں نے سوچا کہ دیکھو کیا کہتے کیا ہیں یہ لوگ، سن تو لو ایک مرتبہ. تو بلایا ان کو پاس اور اس کے بعد کہنے لگے فقیر کی بات کان پہ کان میں ڈال رہا ہوں، یاد رکھنا. تو بولے جب اللہ میاں کے سامنے سب روحیں بیٹھی تھی نا عالم ارواح میں، تو ہم لوگ جو ہے نا وہ سامنے تھے، اور یہ جو مولوی ہے نا بڑی بڑی داڑیوں والے جبے والے نماز روزہ نماز روزہ نماز، یہ لوگ بہت پیچھے تھے. بات چل رہی تھی دنیا کی، عالم ارواح کا قصہ سنا رہا ہے، بات چل رہی تھی دنیا کی. اللہ نے فرمایا تھا کہ بھنگ تجا، ان کم وقتوں نے سن لیا نماز روزہ، جا بولے فقیر کی یاد رکھ لے بولے، بھنگ پیو بولے کہتے اللہ میاں، چرس پیو تاڑی پیو. بولے اللہ میاں نے فرمایا تھا بھنگ پینا، انہوں نے سوچا نماز روزہ، جا بولے فقیر کی بات یاد رکھ لے بولے. جب تک آدمی دنیا میں ہے تکلیف پات شریا سے معاف نہیں ہوتا، ہوش حواس میں جب تک ہے، ہوش ہی نہیں رہا، جنون ہو گیا، جذب کی کیسے تاری ہو گئی، عقل ہی نہیں ہے محفوظ، اور ایک الگ بات ہے. لیکن جب تک آدمی ہوش حواس میں ہے، عقل کے ساتھ میں ہے، اس وقت تک نماز روزہ کسی سے معاف نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک آپ سے زیادہ کون عارف تھا، صحابہ سے زیادہ کون عارف تھا، اولی اللہ سے زیادہ کون عارف ہوتا ہے؟ کوئی ولی ایسا بھی ملتا ہے جو کسی جس نے کسی کوئی ایک نماز بھی چھوڑی ہو بلا عذر کے جان بوجھ کر؟ وہ ولی ہی کیا ہوگا پھر؟ وہ ولی ہی نہیں ہو سکتا، ولایت کی شرائط میں سے ایمان اور عمل صالح اور تقویٰ ہے. اس لیے یہ بات ہے کہ جب تک آدمی اس وقت سے کیا ہے، اس دنیا میں عمل کی بہت اہمیت ہے. بے عملی کی جو زندگی ہے نا یہ بہت نقصان پہنچاتی ہے. یہ جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا آپ نے دیکھا کہ اگر آدمی بدعمل ہو تو کافر نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھا روزہ نہیں رکھا، لیکن نماز روزے کو مانتا ہے تو صرف یہ کہ گنہگار ہوتا ہے. اس نے بہت نقصان پہنچایا ہوا ایک رخ سے. جو حقائق ہیں عقیدے کی وہ اپنی جگہ پر ہیں کہ واقعتا آدمی اس سے ایمان سے نکلتا نہیں. کوئی آدمی بدعمل ہے تو ایمان سے نکلتا نہیں، ایمان پہ رہتا. وہ معتزلہ جو ہے نا وہ ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی گنہگار ایمان والا ہے، ایمان سے نہیں نکلتا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں، ایسی بات نہیں. عمل ہی بیس ہے اس دنیا میں ایمان کے ساتھ میں، اللہ کے تقرب کا، اللہ کی رضا کا. عمل کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس لیے کبھی عمل میں سستی نہیں کرنا چاہیے. جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے دین کی، بس وہ آدمی اختیار کرے. اس کے لیے آدمی کو محنت مجاہدہ مشقت کچھ بھی کرنا پڑے، سب اس کو جھیلنا پڑے گا. دنیا میں ہے ہی وہ اس امتحان کے لیے کہ وہ کیا عمل کرتا ہے. ایکم لیبلوکم ایکم احسن عملہ، یہ دیکھنے کے لیے تمہیں دنیا میں چھوڑا گیا ہے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا جب تک یہ میری ذمہ داری. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا ہوں. اگر میں گنہگار ہوتا یا میری ماں گنہگار ہوتی تو اللہ کی سلامتی کا مستحق نہیں ہوتا. اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، اللہ پاک کی سلامتی ہے میرے ساتھ. ذالک عیسی ابن مریم، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ عیسی ابن مریم. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسی ابن مریم. قول الحق، صحیح صحیح بات. الذی فیہ تمترون، یمترون، جس میں لوگ شک کر رہے ہیں یا بحث کر رہے ہیں. حدیثہ کے بارے میں کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل امر واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جو ہم نازل کر کے قرآن پاک کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، بالکل واقعی بات جس میں یہ لوگ بحث کر رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ پاک کے لیے یہ بات زیر نہیں دیتی، شاید احسان نہیں ہے کہ ان کا کوئی اولاد ہو. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ اولاد سے سبحان ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، وہ بے عیب ہے. اللہ کے لیے اولاد ہونا عیب ہے، اس لیے اللہ اس عیب سے پاک ہے. اذا قضا، بس اس کا معاملہ یہ ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب فیصلہ فرماتے ہیں کسی بات کا تو فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تم اس کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ بالکل سیدھا راستہ، یہ مضمون پیچھے بھی آ چکا ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، مختلف ٹکڑیوں نے اور گروپوں نے ان کے درمیان آپس میں بحثیں کی اور اختلاف کر لیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے لیے بڑی تباہی ہے. مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اس حاضر ہونے کے دن جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس دن کفر کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس عقیدے کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ اختیار کریں گے تو وہ کفر ہے اور اس کی تباہی ان کے سامنے آئے گی. اسمی ابھی و ابصر، کتنے ہی زیادہ سننے والے ہو جائیں گے وہ اس دن، اور کتنے زیادہ دیکھنے والے ہو جائیں گے. یوم یاتورنا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. جب ہمارے پاس آئیں گے نا تو ان کی سماعت پوری کھل چکی ہوگی، ان کی بصارت پوری کھل چکی ہوگی، اندھاپن پورا دور ہو چکا ہوگا، ہر کوئی آدمی پر حقیقت حال منکشف ہو چکی ہوگی. لیکن ظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج ظالم بہت کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، جو عیسیٰ کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہے. وانذرہم یوم الحسرہ، آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرا دیجیے. جو عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ اختیار کر رہے ہیں، آپ ان کو ڈرا دیجیے حسرت کے دن سے، کہ ایک وقت آئے گا تم کو حسرت ہوگی اور اس وقت حسرت کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. وانذرہم یوم الحسرہ، اور ان کو حسرت کے دن سے ڈرا دیجیے. اذ قضی الامر، جبکہ فیصلہ کیا جا چکا ہوگا. وہ فی غفلت، اور یہ غفلت میں ہیں. وہم لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لاتے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہونے والے ہیں، کوئی رہنے والا نہیں. چاہے کتنا ہی طاقتور ہو جاؤ، چاہے کتنا ہی جھوٹ بولو، چاہے کتنا ہی جھوٹ کو سچا بتاؤ، چاہے کتنا ہی زیادہ پروپیگنڈا کرو، چاہے کتنا ہی زیادہ کنفیوز کرو، کچھ بھی کرو، رہنا تو کسی کو نہیں ہے. ہم زمین کے وارث ہونے والے ہیں، پوری زمین کے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اور ان کے بھی ہم ہی وارث ہوں گے جو کچھ زمین پر ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف سب کو لوٹایا جانا ہے. اس لیے اس دن کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے آدمی کو باطل پہ نہیں جمنا چاہیے، حق کو قبول کر لینا چاہیے. اور اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو پھر اس کے بعد کے واقعات وہاں پیچھے جو ہے نا اس تسلسل کے ساتھ میں چلیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وحدودنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اے اللہ ہم کو نیک عمل کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے عقیدوں میں مضبوطی پیدا فرما دیجیے، ہمارے عقیدوں کو صحیح فرما دیجیے، توحید میں ہمیں کمال نصیب فرما دیجیے، اور تمام ایمانیات میں ہمیں کمال نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تمام پیغمبروں کے ساتھ جس طرح کا علم رکھنا چاہیے وہ ہمیں علم نصیب فرمائیے، جس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ ہمیں نصیب فرمائیے، ہر قسم کی غلط فہمی سے، ضلالت سے، گمراہی سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس دنیا کی زندگی میں نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی بندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے. یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، دین پر جینا دین پر مرنا آسان فرمائیے، اسلام کی حالت میں زندہ رکھیے اور اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائیے. اپنے اپنے وقتوں پر حسن خاتمہ کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائیے، اور موت اور ما بعد الموت میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ موت کے بعد کے تمام مراحل کے اندر ہماری پوری مدد فرمائیے، ہر ہر گھاٹی میں ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ اس حسرت کے دن ہمیں حسرت سے محفوظ فرما لیجیے، اس عظیم دن سے یا اللہ پریشانی سے تکلیف سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں پہلے مرحلے میں نصیب فرما دیجیے، آپ کی مبارک حوض جامع کوثر نصیب فرما دیجیے، آپ کے عرش کا آپ اپنے مبارک عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائیے، اور جنت میں بغیر حساب کتاب سے داخل فرما دیجیے، اور دنیا کو بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. جب تک ہم زندہ رہیں آپ کی محبت اور تعلق کے ساتھ، اور آپ کے نبی کی محبت اور تعلق کے ساتھ میں زندہ رکھیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائیے، اور ہماری دنیا کے مسائل کو بھی حل فرما دیجیے، آسان فرما دیجیے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے. پوری دنیا میں مسلمانوں کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے اپنی ذمہ داری پر کھڑا فرما دیجیے. ان کو دنیا کا امام بنا دیجیے. ان کو خلافت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان سے خلافت کا اجرا فرما دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیجیے. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. ہماری اور ہمارے بچوں کی سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، بری عادتوں سے بری صحبتوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے اور اولاد میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، ایک دوسرے کو حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجئے، خوشی والی زندگی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر دیجئے، بے روزگاروں کی بے روزگاری کو دور فرما دیجئے، روزی میں برکت عطا فرمائیے، حلال روزی اپنے کرم سے نصیب فرمائیے، صحت اور قوت اور عافیت عطا فرمائیے، تمام چھوٹی بڑی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے. جو بیماریاں آپ نے اپنے فضل سے اب تک نہیں دی ان سے محفوظ ہی فرمائیے، اور جو بیماریاں آ گئیں اپنے کرم سے ان کو شفا سے مبدل، صحت سے مبدل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بہترین عافیت کے ساتھ تربیت فرمائیے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. ہر دنیا اور آخرت کی چھوٹی بڑی حاجت آپ کے دربار میں پیش ہے، آپ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے، تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، غیبی تائید کو ہمارے ساتھ شامل حال فرمائیے، اور بر و بحر میں خشکی تری میں جہاں کہیں آپ کے ولی دعا کر رہے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرمائیے، اور ہماری دعاؤں میں بھی ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین.